احزاب مدنی ہے 73 آیات و 9 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سورت میں قرآن اور نبی کی صداقت, اس سورت میں پیغمبر اسلام اور وحی کی صداقت, اللہ کی توحید اور دو رسوم کا رد ہے. ایک متبنا کوئی چیز نہیں, دوسرا یہ کہ کسی کو اس کے باپ کے علاوہ دوسرے نام سے نہ پکارو. رسوم بد کا رد. الرد للرسم الفاسد, وہ رسوم جو معاشرے میں چل رہی ہے ان کا رد کرنا عالم کا فریضہ ہے. آئے ہائے سبحان اللہ. رسم دو قسم کے ہیں, ایک وہ جو اعتقادی ہے, جیسے اموات کے پیچھے جو رسوم ہوتے ہیں وہ اعتقادی ثواب کی نیت سے کیے جاتے ہیں. آج پہلی رات, کل جمعرات, پرسوں تیجا, یہ دنوں کے حساب سے دن بناتے ہیں. اور شریعت نے نہیں کہا, سنت میں موجود نہیں ہے, لہذا یہ ثواب کا کام نہیں عذاب کا کام. دوسرا رسم عادات کے قبیل میں سے, جیسے لباس کہ مرد کے لباس کا رنگ اور ہوگا, خاتون کے لباس کا رنگ اور ہوگا. مرد پگڑی پہنے گا اور خاتون دوپٹہ اوڑھے گی. غیر مقلدوں کی ماں کی پگڑی ہوتی ہے دوپٹہ ہوگا, وہ تو کہتے ہیں سلو کمارا ہے تمونی اسلو, پیغمبر نے جیسا کیا ایسا کرو. نماز میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, تو ان سے پوچھو کہ نماز میں فرق نہیں, لباس میں ہے یا نہیں. پیغمبر کے سر پر تو پگڑی ہوتی تھی, حضرت کا دوپٹہ تو نہیں تھا. تو دوپٹے میں ان کی عورتیں کس کے متبع ہیں؟ حضرت عائشہ و فاطمہ کی. تو مراسیل ابی داؤد میں ہے, ام المومنین عورتوں سے کہا کرتی تھی کہ ہاتھ اوپر باندھو, نیچے نہیں باندھو, اور تم ٹانگ پہ بیٹھو نہیں, ٹانگ نکالو, تتور رکھ. تو فرق ہے نا مرد اور عورت کی نماز کا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لباس کا مسئلہ یہ اختیاری ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایک بڑے شیخ القرآن گزرے ہیں, وہ اپنے شاگردوں کو غلط پٹلی پہ ڈالتے تھے اور کہتے تھے جی میں ایک جگہ پہنچا, نماز پڑھانے کا ٹائم ہو گیا, تو ایک امام نے مجھے کہا پگڑی اوڑھو, پگڑی سنت ہے. کہ میں نے کہا چھوڑو مجھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا. کہ میں نے اس سے پوچھا کہ پیغمبر نے تو شلوار نہیں پہنی, تو کہا اس امام نے بھی جلدی شلوار اتار دی اور لنگ باندھ لیا, دھوتی باندھ لیا. اب اتنا بڑا بزرگ ہو کر کے اتنا بڑا دھوکا. دھوتی حضرت نے پہنی ہے, پسند نہیں کیے, پسند فرمایا ہے سروال کو. یمن کا وفد جب آیا تھا شمائلی ترمذی میں, اور یہ مسئلہ اختلافی ہے. المغنی کے اندر لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر اخیر میں شلوار پہنتے تھے. سرے سے یہ صغرا غلط ہے. دوسری بات یہ کہ پگڑی پر تو بخاری نے باب قائم کیا, باب و امائم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا دھوتی کا باب بھی آپ دکھا دیں گے مجھے؟ بخاری تو چھوڑیے, مشکات اور ریاض الصالحین اور زاد الطالبین میں بھی اس کا باب نہیں ہے. وہ ایک ضرورت کا لباس تھا, مرغوب لباس نہیں تھا. تیسری بات یہ کہ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ سنت عادیہ ہے, یعنی اس کا اہتمام نہیں ہے, اور پیغمبر کا حکم آیا ہے ترمذی میں تعمموا یا عباد اللہ, اللہ کے بندو پگڑیاں باندھو. اور سالانہ جلسے میں دارالعلوم دیوبند سے لے کر کے آج تک جب عالم علم مکمل کر لے تو اس کے سر پر پگڑی باندھی جاتی ہے, اس کے نیچے دھوتی نہیں باندھی جاتی یا کہیں دھوتی نہیں باندھی جاتی. کہ سر مانے تو پھٹکے کی جاؤ پرتک تکس تو الگ ہوا داخلی شیٹوں نے دنیا کے بدویات خلاف خبریں کہیں شیخ القرآن سے. دو, تیسری بات یہ کہ یہ جو آپ کی سوچ پیدا ہوئی ہے کہ پگڑی کے مسئلے میں انسان آزاد ہے، یہ تو آزاد قوموں کا اثر ہوا ہے، ہم تو آزاد نہیں ہیں، ہمیں تو حکم ہے کہ شلوار پہنو یا دھوتی باندھ لو لیکن ٹخنے کھلے رکھو. اور ابو داؤد کتاب اللباس کی وہ روایت آپ کے علم مبارک میں نہیں ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ وضو کرایا اور نماز پڑھوائی اور فرمایا کہ تم نے کپڑا غلط باندھا ہے، تیری نماز نہیں ہوئی ہے. فقط صلیت ولکن اسبلت ازارک، ابو داؤد بالدسانی صفحہ 209، تم نے نماز تو پڑھی ہے لیکن تیری شلوار کے 5 نیچے نہ لٹکے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْإِزَارِ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں فرماتے جس کے 5 ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے. تو یہ خیال بالکل کمزور ہے جو آپ کا ہے کہ جی لباس کے مسئلے میں ہم مختار غلط ہیں، یہ تو سر سید کا پروپیگنڈا ہے. اسی طرح لباس کے مسئلے میں یہ بھی ایک خیال رہے، ہمارے ہاں یہ قمیص سلتی ہے، غور سے سن لے طالب علم اور خاص کر فضلاء، تو آج کل رواج یہ ہے آپ کسی کا بھی کنارہ دیکھیں گلا تو دائیں نیچے بائیں اوپر. نماز میں ہاتھ کیسے باندھتے ہیں؟ بائیں نیچے دائیں اوپر. کفن تک فقہا لکھتے ہیں کفن بھی کہتے ہیں پہلے بائیں لفافہ لپیٹے تاکہ دائیں والا اوپر آ جائے. نور الرضا سے لے کے ہدایہ تک طریقہ بتا رہا ہے. تو واسکٹ ہو یا کوٹ، شیروانی ہو یا جبہ، قمیص ہو یا کرتا، دائیں طرف کا کنارہ یہ بائیں پر آئے گا، یعنی بٹن بائیں میں ہونا چاہیے تاکہ دائیں اس کے اوپر آ جائے. یہ کہتے ہیں جی یہ تو عورتوں کا فیشن ہے، عورت کا نہیں ہے، یہ سنت طریقہ ہے. عورتوں کی قسمت میں سنت آ گئی اور تو بدعت کے نظر ہو چکا ہے. اب مولوی صاحب کا کنارہ جو ہے نا الٹا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے سنتوں میں کامیابی ہے. اگر کسی نے آپ کو یہ کہا کہ نور الاذا سے لے کے ہدایت تک لکھا ہوا ہے کہ دایاں بائیں پر ہوگا، آپ نے بایاں کیوں دائیں پہ ڈالا، یہ تو انگریز کا فیشن ہے، پھر کیا جواب دو گے؟ اس سے بھی باز آ جاؤ. اس سورت کو احزاب بھی کہتے ہیں، احزاب حز کی جمع ہے، حز قبیلے کو کہتے ہیں. قبائل عرب نے اتفاق کیا تھا کہ مدینے کا محاصرہ کر لیا جائے، جب اہل مدینہ تنگ آ جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں گے اور ہم آسانی سے ان کو قتل کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے مشورہ کیا، مشورہ میں یہ طے پایا کہ مدینہ منورہ کے اس سمت سے جبل سلع تک 3.5 کلومیٹر کا راستہ ہے، میدان ہے اور پتریلی زمین ہے، یہاں سے مشرکین کے آنے کا خدشہ ہے، لہذا یہاں ایک لمبی خندق کھودی جائے جس کو مشرکین گھوڑے پر سوار ہو کر کے بھی عبور نہ کر سکے. خندق کی چوڑائی اور گہرائی کا پتہ تو روایات سے نہیں چلا لیکن اتنی بات معلوم ہوئی کہ مشرکین گھوڑے پہ بیٹھ کے جب چلانگ لگاتے تھے تو نیچے گر جاتے. اور یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا کہ حضرت ہمارے ایران میں یہ طریقہ ہے فارس میں کہ جب ہم کم ہو اور دشمن زیادہ ہو تو اس کے راستے میں خندق کھود لیتے. خندق کھودی تھی مسلمانوں نے، تو حدیث میں اس کو غزوة الاحزاب کو غزوة خندق کہتے ہیں، وہی غیر مطلوب ہے. اور قبائل جمع ہوئے تھے ان کو شکست دی ہے اللہ نے، تو قرآن میں اس کا نام احزاب ہے. مشرکین کی تعداد کس موقع پر، دس ہزار سے زیادہ تھے، اور قبائل جو آئے ہیں وہ بے حساب تھے. مشہور قبیلہ غسان، قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، خاص بنو قریظہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ نہ ہم تمہارے دشمن کی مدد کریں گے نہ تم ہمارے دشمن کی مدد کرو. لیکن مشرکین نے ان کے ساتھ ایسے عہد و پیمان کیے کہ ان کے جرنیل کو ورغلایا، اور اس نے کھلم کھلا پیغمبر خدا کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بنو غطفان آئے ہوئے ہیں اور قریظہ بھی آئے ہوئے ہیں، تم چلے جاؤ وہاں دیکھ لو، اگر یہ لوگ آ چکے ہوں تو وہاں یہاں آ کے گول مول بات کرو کہ صحابہ مروب نہ ہو جائے، ان کی بہت بڑی تعداد و طاقت تھی، اور اگر وہ نہیں آئے ہیں تو آ کے کھل کے کہو کہ کوئی نہیں آئے. صحابی نے وہاں موقع محل دیکھنے کے بعد آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ یہ دردناک خبر سنائی کہ حضرت جنہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ہمارے ساتھ، وہ جھنڈے اور تلوار ہاتھوں میں لے کے ان کے میدان میں لڑے. مشرکین نے پورے بلاد عرب کے اندر قبائل میں یہ خبر عام کر دی تھی کہ اب کے پیغمبر خدا اور ان کے صحابہ کو بالکل ختم کرنا ہے، آئے دن تم بھی خطروں میں ہو اور ہم بھی خطرے میں ہیں. اس لیے وہ قبائل یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس جنگ سے مسلمان بچ سکتے ہیں. آپ نے صحابہ کو خوشخبری سنائی کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور مجھے خبر سنائی ہے کہ اس غزا میں بھی پہلے غزاؤں کی طرح تجھے خوشخبری اور فتح دوں گا، اس لیے تم اپنی ہمت اور بے جگری سے لڑو، تم میرے اللہ کی مدد و نصرت دیکھو. 21 دن تک یہ محاصرہ رہا، کبھی ادھر سے تیر برستے تھے کبھی وہاں سے، دو چار مرتبہ مشرکین نے آنے کی کوشش کی لیکن وہ گھوڑے سمیت نیچے گر گئے. آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ اللہ ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور ایک درد بری مناجات اور حق تعالی شانو سے نصرت و امداد کی التجا فرمائی. اللہ تعالی نے اسی رات کو آپ کی دعا قبول فرمائی، تیز و تند قسم کی ٹھنڈی ہوائیں آئی اور عجیب آندھی تھی، مشرکین کے خیموں پہ تھی مسلمانوں پہ نہیں. اللہ ایسا زور آور ہے، مسلمانوں کو اپنے خیموں سے اندازہ ہوا کہ سامنے تو طوفان ہے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، تین تین سے بچ گئے اور افراتفری میں ایک دوسرے کو مارا اور ایسا بھاگے. 19 میل تک صحابہ نے ان کا تعاقب کیا ہے، سامان، غنیمت، تلوار، خنجر، قیمتی گھوڑے اور سب چھوڑ گئے، بھاگتے چلے گئے. اور صحیح بات یہ ہے کہ غزوہ خندق اور احزاب کے بعد پھر مشرکین کو ہمت نہیں ہوئی. بس یہ آخری غزہ حدیبیہ میں مسلمان آئے، 8 میں مکفت ہوا تو وہ کہاں لڑ سکتے تھے، چونکہ یہ غزہ آخری غزہ ہے، سن 5 میں ہوئی، اور اس غزہ کے بعد مشرکین کی طاقت ختم ہو گئی ہے، اور اللہ تعالی نے بدر کی طرح ایک بار پھر پورے قبائل میں اور جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کی قوت اور روب کی دھاگ بٹھائی. اس واسطے اللہ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. خندق جب کھودی جا رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برابر کدال مارتے تھے اور مٹی اٹھا کے نیچے پھینکتے تھے، صحابہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے اور بار بار فرماتے تھے کہ ہم موجود ہیں، آپ زحمت نہ کریں، لیکن حضرت جواب دیتے تھے کہ دیکھو اگر کھدائی میں طاقت چاہیے تو طاقت مجھ میں تم سب سے زیادہ ہے، اور اگر کھدائی میں ثواب مل رہا ہے تو ثواب کا میں تم سے زیادہ محتاج ہوں. نبی تو ثواب کا سیر نہیں ہوتا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں نہ کھودوں. اور آپ نے باقاعدہ جس طرح ہر صحابی کو ایک ٹکڑا دیا تھا حصہ، اپنا حصہ دوہرے دیا تھا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک میں کھودوں گا. صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ ہم نے اپنے حصے کا ایک ربع نہیں کھودا تھا اور حضرت کا پوری طرف بھی تھی وہ کھود گئی. صحابہ کرام جب ایک خطرناک جگہ پہ کھدائی کر رہے تھے، ایک ایسا پتھر نکلا ہے چٹان کہ پورے 3000 صحابہ نے کوشش کی لیکن وہ نہیں ٹوٹا. جب ہر طرح بے بس ہو گئے تو حضرت کی خدمت میں گزارش کی کہ حضرت خندق کے کھودنے کا کام رہ رہا ہے کیونکہ چٹان نکلا ہے اور وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے باہر آئے اور آپ نے چادر کے ساتھ اپنی کمر مبارک باندھی تھی، جیسے بڑا کام کرنے کے لیے آدمی کمر بستہ ہوتا ہے، اور آپ نے کودال جو ہے گنتری جو اس پر مار رہے تھے اس کے کونے پر آپ نے باقاعدہ لعاب لگایا اور حضرت نے جو گنتری اٹھائی اور اس پر ضرب لگایا تو آپ نے فرمایا وتمت کلمۃ ربک صدقا، تو وہ چٹان جو تھا وہ درمیان سے دھراڑ پڑ گیا پہلے ضرب میں. اس کے بعد آپ نے ایک اور ضرب لگایا اور یہ آیت آپ نے پوری کی وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور وہ چٹان جو تھا اس کا برادہ اور صفوف فضا کے اندر اڑنا شروع ہو گیا، دھوئے نکل گئے اس کے، اور آپ کے گنتری مارنے سے شعلہ پیدا ہو گیا. اور فرمایا کہ اس شعلے کے اندر مجھ کو روم اور فارس کی فتوحات دکھائی گئی اور وہاں کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی کہ یہ انقریب آپ کی امت کے قبضے میں آ رہی ہیں. مشرکین اور منافقین یہ سن کر بہت ہنسے کہ ایک خندق تو کھود نہیں سکتے مشرکین سے بچنے کے لیے تو یہاں چپ رہے، اور فارس اور روم جو ہے وہ نظر آئے. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان بڑھ گیا، وہ جانتے تھے کہ نبی برحق ہے. وقتی آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور فتح کے دروازے کھلنے والے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک اور پیٹ بالکل مل چکے، اور حضرت جب گفتگو فرماتے تھے تو آواز میں دھیما پن تھا، جو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے، نقاہت تھی بہت. کہتے 20-21 دن سے کوئی چیز چکی نہیں تھی، اور جب صحابہ نے بھوک کی شکایت کی کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے تو آپ نے اپنی قمیص اٹھا کے دکھایا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، کیونکہ نہ کھانے کی وجہ سے کمر جھک جاتی ہے، پھر آدمی کام نہیں کر سکتا. تو حضرت جابر نے حضرت سے اجازت لی کہ تھوڑی دیر کے لیے گھر جاؤں تو آپ نے اجازت دے دی. گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے حضرت کو اس حال میں دیکھا ہے کہ مجھے برداشت نہیں ہے، حل اند کی شے کوئی چیز ہے؟ تابعدار بیوی ایسی ہوتی ہے، اس نے کہا سب کچھ ہے. 2 یا 3 کلو جو تھا، بیوی نے کہا کہ میں اس کو ابھی پیستی ہوں چکی میں، پیسنے لگی، اور گھر میں ایک چھوٹا سا بکرا کھڑا تھا، ان کو کہا جابر کو کہ یہ ذرا کاٹ کے تیار کر کے دے دینا. جتنی دیر میں وہ جو پیس رہی تھی اس نے بکرے کا چمڑا اتارا، اس کے ٹکڑے بنا دیے، انہوں نے آٹا گوندا اور سالن چولہے پر چڑھایا، اور حضرت جابر کو کہا کہ آپ جائیں اور حضرت کو کہیں کہ تشریف لائیں، لوگ کم ہیں، کھانا کم ہے. حضرت اور 3-4 یعنی ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یہ 7 اکثر ہوتے تھے، یہ آ جائیں. حضرت جابر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بہت آہستہ سے کہا کہ حضرت تھوڑا سا کھانا پکائے، آپ اور آپ کے ساتھ 4 صحابہ یا 5 یہ تشریف لے آئے. حضرت خندق کے کنارے کھڑے ہو گئے اور فرمائے یا اہل خندق، ان جابر قد سنا لكم سورا،
بخاری شریف، اے خندق کھودنے والوں 3000 آدمیوں،
جابر نے تمہاری دعوت کی ہے شوربے کی، خوروائے پخل، حیال السرید، آؤ کھاؤ سے.
حضرت جابر گھر کی طرف بھاگا ہے،
بیوی کو کہا وہی رسوائی کا دن آ گیا. اس نے کہا کیوں؟ کہا حضرت نے تو 3000 آدمیوں کو اعلان کر دیا اور یہ تو چند کلو آٹا ہے اور تھوڑا سا 2-3 کلو گوشت ہے. بیوی نے کہا کہ آپ نے حضرت کو خبر دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ بالکل. کہا کہ فکر کس بات کی ہے، ہمارے مہمان حضرت ہیں اور 3000 آدمی حضرت کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو روسیا نہیں کرے گا، اللہ اس کی عزت رکھے گا. جب صحابہ وہاں سے سامان وامان رکھ کے آ رہے تھے، سب اکٹھے تو نہیں آ رہے ہیں، خندق خالی نہیں چھوڑنا ہے، 100-200 ایسے ایسے کر کے تیاری کر کے روانہ ہو رہے ہیں، حضرت پہلے آئے اور آ کے حضرت جابر کو کہا کہ جو آٹا پک رہا ہے وہ لے آئے. فقال فیہ شیئا وتفلا، آپ نے دم کیا اور کچھ لعاب ڈالا، دم میں دم کرنے والے کے لعاب کے چنگاری مدموم کو پہنچنا چاہیے جس کو دم کیا جاتا ہے. لوگوں کو آج دم کا فائدہ اس لیے نہیں کہ کچھ نہیں ہوتا. ایک پیر نے ایئرپورٹ پر مریدوں کو لاؤڈ اسپیکر سے دم کیا تو مرید جہاں کہیں ہے وہ سب دم ہو گئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات اثر ہو جاتا ہے، لیکن اصل سنت طریقہ یہ ہے. اور وہ جو سالن پک رہا تھا، برما والقدر واللصافی، 3 پتھروں پہ چولہا رکھا ہوا تھا، حضرت نے اس کے اندر بھی قال فی شیء وتفلا، کچھ پڑا اور دم کیا آپ نے. اس کے بعد ان کی بیوی کو کہا کہ اپنے ساتھ پڑوسنوں کو بھی بلاؤ کہ وہ روٹیاں لگائیں، اور ان کو کہا کہ سالن میں خود نکالوں گا. جب سالن تیار ہو گیا تو جابر سے کہا کہ جو روٹیاں تندور پر پک رہی لاتے رہو. جابر روٹیاں توڑتے تھے کونڈے کے اندر خانک کی، اور حضرت خود اس پر شوربہ ڈالتے تھے اور بسم اللہ پڑھ کر کے حضرت ارشاد فرماتے تھے والبرکت من اللہ، اس کو اللہ بنائے گا. 10-10 آدمیوں کے سامنے ایک کونڈا رکھتے تھے، 3000 آدمیوں نے کھانا کھایا. والبرمت تفور، بخاری میں ہے، ہانڈیا اسی طرح سالن اوپر تکایا ہے، جوش مار رہا ہے. اور والعجن تغلی، اور وہ جو گوندا ہوا آٹا ہے وہ تندور سے باہر نکل رہا ہے، کونڈے سے باہر نکل رہا ہے. اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو کھانا بچ رہا ہے یہ پڑوس میں تقسیم کر لو. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا وانا رسول اللہ، میں خدا تعالی کا پیغمبر ہوں، میرے کاموں میں اللہ کی مدد اور برکت خامخواہ ہوگی. مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کا عجیب حکمت نقطہ لکھا ہے کہ ابتدائے دین مشقت کے ساتھ ہے لیکن منتہائے دین غنیمت کے ساتھ ہے. چونکہ صحابہ بہت غمگین تھے اور بہت زیادہ پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس خدائی کے اندر ہی برکات دکھائی. اور جب حضرت کی برکت سے صحابی کے گھر کے کھانے اور پینے میں اتنی برکت ہو گئی ہے، تو صحابہ کی کھدائی میں اور غذا کے نصرت میں کیا شان ہوگی اللہ تعالی کی، جو عین مقصد تھا دین کا. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر اللہ سے ڈرے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، پرواہ نہ کرے کافروں کی اور منافقوں کی، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم و حکمت والے ہیں. یہی ربط ما قبل سے، واتبع ما یوحا الیک من ربک، اتباع کیجئے وہ جو وحی کی جاتی ہے آپ کو رب کے ہاں سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. میں نے بھی اپنے گلے کو آرام سے کہا کہ تو بھی شرم کر، غزوہ احزاب دھیمی آواز سے کیسے ہوگی، غزات تو جہر سوتی سے ہوتی ہے، تو گلے نے بھی تسلیم کیا کہ بالکل صحیح، آج نہ صحیح.
وتوکل علی اللہ، بھروسہ کرے خدا پر، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنایا اللہ نے کسی آدمی کے پیٹ میں دو دل، آئے دو دل ہوتے تو ایک تو رہتا. مفتی محمود کا ایک دل فیل ہوتا تو دوسرا اب تک رہتا، مفتی احمد رحمان کا ایک دل فیل ہو جائے دوسرا کام کرتا. آئے ہاں، ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہے، ایک ہے. یعنی ایک آدمی کا الہ اور مشکل کشا ایک ہوگا، دو نہیں ہو سکتے. آنکھیں دو ہیں، دانت 32 ہیں، کان دو ہیں، ٹانگیں دو ہیں، ہاتھ دو ہیں. اس کو کہتے ہیں ظاہری جوارے، اسباب. اسباب تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مسبب وہ ایک ہوگا. جزیرۃ العرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جو بہت پہلوان ہوتا تھا کہ فلاں کے قلب دل میں، فلاں کے پیٹ میں دو دل ہیں، تو فرمایا غلط کہتے ہیں. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو اللائی، اللتی کی جمع اللائی، وہ بیویاں تظاہرون کہ تم ظہار کرتے ہو، منہن ان میں سے کسی سے، امہاتکم تمہاری مائیں. جاہلیت میں کبھی بیوی کو اپنی محرمہ تابیدیہ کے اعضائے مستورہ کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے. سن لو اچھی طرح، محرمہ تابیدیہ جیسے بیٹی، ماں، نانی، دادی، پھوپھی، خالہ، ان کے اعضائے مستورہ میں سے یا کل بدن کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے، تو وہ بیوی ماں کی طرح محترم ہو جاتی تھی. انت علیہ کا زہر امی، حاضر زہار زمانے جاہلیت کی طلاق ہے. سورت مجادلہ کے اندر یہ مسئلہ تفصیلا آ رہا ہے. فرمایا کہ یہ تشبیہ دینے سے تم جو بیوی کو ماں کی طرح حرام سمجھتے ہو، غلط سمجھتے ہو، اللہ نے ایسا نہیں کیا. ہاں، یہ ایسا کہنا منکرم من القول وزورا، بہت غلط اور جھوٹ کی بات ہے، لہذا کفارہ دینا پڑے گا. دو، تیسرا مسئلہ، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے واقعی بیٹے. ادعیاء جمع ہے دعی کی، دعی متبنا کو کہتے ہیں، جس کو اردو میں لے پالک کہتے ہیں، اور منہ بولے بیٹا. جاہلیت میں جب کوئی شخص کسی کو کہہ دیتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو پھر اس کی بیوی اپنی سگی بہو کی طرح حرام سمجھی جاتی، اور یہ بات غلط تھی. چنانچہ آگے آ رہا ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ جو حضرت کے غلام آزاد ہوئے تھے، ان کے ساتھ آپ نے اپنی پھوپھیزاد بہن زینب بنت جحش کا نکاح کیا ہے. وہ نکاح پائیدار ثابت نہیں ہوا، تو حکمت یہ ہوئی کہ اس کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود نکاح فرمائے. مشرکین نے اور یہودی مدینہ نے شور مچایا کہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لی. تو اللہ نے دو مسئلے بیان کیے، ایک تو یہ کہ منہ بولے بیٹا بیٹا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ نکاح جائز ہے. اور اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیغمبر سے یہ کام صادر کرایا. آج بھی لوگ بچے کو گود دے دیتے، گود دینا ہو گود لینا، یہ بہت کمزور طریقہ ہے. جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو ایک تو اس کو بیٹا کہنا جائز نہیں نکاح وغیرہ کے وقت، دوسرا اس سے پردہ فرض ہو جائے گا. تو پھر آسان طریقہ یہ کہ جب کوئی بچہ آپ گود لے تو اپنی محرمہ کا دودھ پلا دیں. کسی عورت نے بچے لے لیے تو اپنا دودھ پلا دیں،
تاکہ رضائی بن جائے. اور اگر اس کا دودھ نہیں ہے تو چلو اس کی بہن کا تو ہوگا، اس سے پلا دیں. اس کا بھی دودھ نہیں ہے تو اس کی بیٹی کا کہیں ہو، اس کو پلا دیں، نواسا ہو جائے گا. محرمہ تابیدیہ کا دودھ پلائے تاکہ یہ رشتہ دار بن جائے. چنانچہ یہاں درس میں ایک خاتون آتی تھی، انہوں نے اس طرح ایک بچہ پالا تھا، وہ جوان ہو گیا. خاتون نے قرآن کا درس، حدیث کا درس پورا پڑھا، اس کو پتہ چل گیا کہ جائز نہیں ہے، تو وہ اس سے پردہ کرتی تھی، اور وہ لڑکا زار و قطار روتا تھا کہ ہائے میری امی کو کیا ہوگا. اس کو تو اپنی ماں کا پتہ ہی نہیں، یہ معلوم تھا کہ یہ میری ماں ہے. تو مسئلے پر شروع دن سے شریعت کے مطابق عمل کرو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تمہارے آنسوؤں کا احترام اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں، تمہاری آزردگی اور افسردگی کوئی قیمت نہیں رکھتی. حدیث شریف میں ہے سورۃ النساء کی آیت، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جب نازل ہوئی آپ نے اعلان فرمایا تو ابن مغیلان آ گیا. ابن مغیلان کی 30 بیویاں تھیں، تو حضرت نے فرمایا اختر منہن اربعہ، 4 کو پسند کر. اس نے کہا حضرت وہ 10 کے 10 میری محبوبیں ہیں اور مجھ پہ جان چھڑکتی ہے، میں نہیں چن سکتا. آپ نے فرمایا یا ابن مغیلان آیت نزلت فی کتاب اللہ، آیت آ چکی ہے، یہ تیری مرضی کی باتیں ہیں کیا؟ ابن مغیلان سمجھ گئے، وہ گھر گئے اور بیویوں کو اللہ کا حکم سنایا، اور پھر فرمایا کہ یہ 4 رکھتے ہیں اور 6 نکل جائے. حدیث میں ہے مدینہ منورہ میں قیامت کا سما تھا، 6 کے 6 بیویاں بستر لے کے، صندوق لے کے گھر سے نکل رہی، جاؤ یہاں سے، بیوی ہے ہی نہیں. صحابہ کی قربانیاں اور ان کے ایثار جیسے دنیا نہیں کر سکتی. اور جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ بھی آبدیدے ہو گئے، بمقتضائے بشریعت آنکھوں میں آنسو آئے، اور ارشاد فرمایا اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے. اور ابن مغیلان کو تسلی دی کہ جب خدا تعالیٰ تجھے اس کا اجر دے گا تو تجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ نے کتنی بڑی قربانی کی. آئے ہائے، وما جعل ادعیاکم ابناکم، نہیں بنایا تمہارے منہ بولوں کو تمہارے اپنے بیٹوں جیسے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ باتیں تمہارے منہوں کی، واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل، اللہ بیان فرماتے ہاں کو وہی رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی. ادعوہم لآبائہم، پکاریے ان کو بابوں کے نام سے، ہوا اقسط عند اللہ، یہ انصاف ہے اللہ کے ہاں. معرف القرآن میں لکھا ہے کسی کو بیٹا بیٹی کہنا جائز تو ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن یہ خیال نہیں رہا کہ یہاں پر رشتے کی وجہ سے نہیں ہے، قربت کی وجہ سے نہیں ہے، انس کی وجہ سے یہ درست اور جائے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تم نہیں جانتے ان کے باپ تو بس تو بھائی ہے تمہارے دین میں، وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تم پہ اعتراض، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وہ جو غلطی سے کہہ گئے، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، مگر وہ جو ارادہ کرے تمہارے دل وہ گناہ ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، پیغمبر زیادہ نزدیک مسلمانوں کو ان کی جانوں سے. آیا ہے سبحان اللہ. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. سبحان اللہ، ہماری ماں تو لوگوں کے کہنے سے ثابت ہے، لیکن پیغمبر کی بیوی ہماری ماں ہے، قرآن کہتا ہے کہ تمہاری ماں ہے. تو حضرت عائشہ اور بیویوں کے خلاف باتیں کرنا اپنی ماں کا پردہ چاک کرنا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، رشتہ دار باز باز کے زیادہ حقدار قانون خدا میں، من المؤمنین مسلمانوں میں سے، والمہاجرین مہاجرین میں سے، الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم کر گزرو اپنے حلیفوں کے ساتھ احسان. وہ جو مواخات آئی تھی غزوات کے بعد ختم ہو گئی، احسان باقی. کان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ لوہے محفوظ میں لکھا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے لیا پیغمبروں سے عہد ان کا. وَمِنْكَ، اور آپ سے، وَمِن نُوحَ، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، لے چکے تھے ان سے وعدہ پکا، گاڑا پکا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ پوچھے اللہ صادقین سے ان کے صدق. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب دردناک. اب غزوے کا ماحول شروع ہو رہا ہے، یہ ماحول تمہید ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو خدا کا احسان جو تم پر ہوا. اذ جاءتکم جنود، جب آ گئے لشکر، احزاب، ابو سفیان، قریظہ، عیینہ، غطفانی، غسانی، سب. فارسلنا علیہم ریحا، پس ہم نے بھیجی ان پر ہوا تیز تل، وہ جنودا لم تروها، اور لشکر جو تم نہیں دیکھ دے دی. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور ہے اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے. سبحان اللہ، تسلی دی، جنگ کا شروع اور آخر بتایا. لشکر آ گئے تھے اور میں نے ہوا بھیج دی، لشکر بھیج دیے، دیکھ کسا ڈسمس. اس کو کہتے ہیں خلاصۃ الجہاد. دشمن کا کیا کام تھا؟ جاءت کم جنود. ہمارا کیا کام تھا؟ فارسلنا علیہم ریحا و جنودا لم تروا. اب غزوے کی تفصیل. اذ جاءوکم من فوقکم، جس وقت آ گئے تھے وہ تم پر اوپر سے، عیینہ بن بدر نش سے آ گیا، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، ابو سفیان اور بنو قریظہ. واذ زاغت الابصار، اور جب چندیانے لگی آنکھیں. صحابہ جب اتنی بڑی تعداد دیکھتے تھے تو غریبوں کی آنکھیں چندیاتی تھیں، سر بھی ابرے کھیلے. وبلغت القلوب الحناجر، اور پہنچنے لگے دل ہسلیوں میں، جیسے دل نکل رہا ہے خوف سے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، سوچنے لگے اللہ کے بارے میں طرح طرح، کہ خدایا مدد کرو گے یا نہیں، اور اے اللہ مدد فوراً بھیجو گے جیسے بدر میں، یا ہماری پٹائی کروا کے بھیجو گے جیسے احد میں. سوچ تو ہے نا، کمانڈر جتنا قابل ہوتا ہے اتنا سوچتا زیادہ ہے. فرمایا مجھے سب پتا ہے. ہنالک ابتلی المؤمنون، یہیں پر آزمائے جا رہے تھے مسلمان. وزلزلوا جھنجھوڑے گئے زلزالا شدیدا، زلزلے کی طرح جھنجھوڑ کر مسلمان بے بس نظر آئے. حضرت نے تسلی دی کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، تم بالکل اطمینان کر لو، اور تم میرے خدا کی مدد و نصرت دیکھتے رہو. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب کہنے لگے منافق لوگ. وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری تھی. مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے مگر میرا دھوکا. معاذ اللہ، کہ یہاں لا کر کے پٹوا رہے ہیں ہمیں، وہ تو پورے مدینے کو کچل لیں گے، چٹنی کر دیں گے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یاد کرنے کا ہے جب کہنے لگا ہے گروہ منافقوں میں سے، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھی کہنے لگے، یا اہل یثرب، اے مدینے والو. پرانا نام مدینے کا یثرب،
لا مقام لکم تم ٹھہر نہیں سکو گے فرجو بھاگو ویستاذن فریق منہم النبی اور اجازت لے رہا تھا ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے
کیا اجازت
یقولون کہتے تھے ان بیوتنا اورا بے شک ہمارے گھر خالی ہے
آج بھی آ جاتے ہیں رات کو میں نہیں آؤں گا کیوں میرا گھر خالی
وما بعورا کوئی گھر خالی نہیں یریدون الا فرارا نہیں چاہتے ہیں مگر بھاگنا
اپنا گھر بھر کے خدا کا گھر خالی کرتے ہو شرم نہیں آتی رہے خالی گھر آؤ اللہ کے گھر تیرے گھر سے خدا کا گھر ہزار درجے بلند و برتر تم زندگی بھر گھر کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دو اے لوگوں میرے گھر آؤ کوئی بھی نہیں آئے گا چھت پہ چڑھ جاؤ اے لوگوں میرے گھر آؤ جب تک 20 دیگ نہیں پکواؤ گے بریانی اور قورمے کے تیرے رشتے دار بھی نہیں آئے لیکن یا مؤذن کہتا ہے حی للصلاۃ حی للفلاح نماز پڑھنے آؤ تب کامیاب ہوں گے شان ہے نا اللہ کے گھر کی ولو دخلت علیہم من اقطارها فقہا نے لکھا ہے اگر کسی عذر اور تکلیف کی وجہ سے آدمی نہیں آ سکتا اور اس نے اذان سن لی تو جس جگہ نماز پڑھتے ہیں جو چند قدم لے لے مسجد کی طرف اور اس کے بعد رک جائے اور کہے خدایا میں آج معذور ہوں معافی چاہتا ہوں ورنہ میں تیرے گھر آنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں
اللہ
کتنی بڑی بات ہے کہ 5 دفعہ اعلانات ہوتے ہیں 5 دفعہ دن اچھا ہو یا برا بادشاہ مرا ہو یا نبی کوئی بھی ہو لیکن 5 نمازیں اور 5 اذانیں ضروری پورے عالم کے اندر کاش کے مسلمان دین کے اثرات اور رموز کو ذرا غور کر لیتے ایک نماز میں بھی پیچھے نہ ہٹتے
وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا
اور اگر وہ داخل ہو جاتے ان پر مدینے کی طرف سے ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ پھر ان سے پوچھا جاتا جنگ کا حال
لَآتَوْهَا ضرور آتے وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا
اور یہ نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا فرمایا اگر دشمن کی فوج مدینہ داخل ہو جاتی نا تو منافقین ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار تھے
وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ
یقیناً عہد کر چکے تھے اللہ سے پہلے لا يولون الادبار کہ یہ پیٹ پھیر کے نہیں بھاگیں گے
وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا
اور اللہ کے عہد و پیمان کا پوچھا جائے گا کیسے تم نے وعدہ کیا پھر رہے
قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ
آپ فرمائیے ہرگز کام نہیں آئے گا بھاگنا ان فررتم اگر تم بھاگ بھی گئے من الموت نہ موت سے بچ سکو گے اب القتل نہ قتل سے
وَإِذَا اللَّهَ تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا
اس وقت فائدہ نہیں اٹھا سکو گے مگر تھوڑا سا میں نے لوگوں سے کہا جب کراچی کے حالات خراب تھے کہ باغو نہیں عالم کی ضرورت تو شکستہ حالات میں جب حالات اچھے ہو تو آپ کہیں گے دوستو بزرگوں دین میں کامیابی ہے اور جب حالات خراب ہو تو آپ گھر جا رہے ہیں انا للہ ہے گھر جا کے کون سی عزت وہ بھی کہیں گے یہ کراچی کے حالات سے بھاگا ہوا ہے وہاں بھی کوئی بات تیری نہیں سنے گا
قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ
آپ فرمائیے کون ہے جو بچائے تم کو اللہ سے
ان اراد بکم سوءا
اگر وہ چاہے تم کو برا دینا اور اراد بکم رحمہ یا چاہے تم کو اچھا دینا
ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا
نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ سے مددگار اور نہ کوئی نہ دوست مددگار
قد یعلم اللہ المعوقین منکم
خوب جانتے ہیں اللہ روکنے والے تم میں سے
معوق معنی
آق الذی حرمہ آق نافرمان کو کہتے ہیں
والقائلین اور کہنے والے لے اخوانہم بھائیوں سے
هلم إلينا ہمارے پاس آؤ. ولا يأتون الباس إلا قليلا نہیں آتے ہیں جنگ میں مگر تھوڑا. أشحتنا عليكم بڑے بخیل ہے تمہارے بارے میں, قطن تمہاری خیر نہیں چاہتے. شحیح. فإذا جاء الخوف جب آ جاتی ہے شکست کی خبر. رأيتهم ينظرون إليك دیکھیں ان کو دیکھیں گے آپ کو. تدور اعینهم پھرتی ہیں ان کی اکھیاں. کالذی یخشی علیہ من الموت مانند اس شخص کے جس پر اندھیرا چھایا ہو موت کا. فاذا ذهب الخوف جب خوف ختم ہو. صدقوکم یہ لے لیتے ہیں تم کو, ملتے ہیں تم سے, لے لیتے ہیں. بألسنة حداد تیز تن زبانوں سے. اشحة علی الخیر بہت چاہنے والے ہیں غنیمت کو. اولئک لم یؤمنوا ان لوگوں کا ایمان نہیں. فاحبط اللہ اعمالہم ضائع کی اللہ نے ان کی نیکیاں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور ہے اللہ کے لیے آسان. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا یہ گمان کرتے ہیں قبائل کو کہ ابھی تک نہیں گئے. خدا تعالیٰ نے جب تیز و تند ہوائیں چلائی, اپنے خاص فرشتوں کے لشکر بھیجے, مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے لگے. تو منافق تو انتظار میں تھے کہ وہ مدینہ میں داخل ہوں گے اور مسلمانوں کو ماریں گے. تو جب ان کو یہ خبر دی گئی کہ وہ چلے گئے تو نے کہا نہیں نہیں کیسے جا سکتے ہیں, وہ تو بہت زیادہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ بےمان یہ سوچتے کہ جائے ہی نہیں رہے. وَإِيَّاتِ الْأَحْزَابُ اور اگر وہ قبائل شہر میں آتے ہیں. یودو یہ منافق چاہتے. لو انہم بادون فی الاعراب کاش کہ یہ رہنے والے ہوتے دیہاتوں کے. یسألون عن انبائکم وہی سے پوچھتے تمہاری خبریں. ولو کانوا فیکم اور اگر یہ تم میں آ بھی ہوتے. ما قاتلوا الا قلیلا نہ لڑتے مگر تھوڑا سا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں ہے. اسوۃ حسنہ عمدہ نمونہ. یہ آیت بنیاد ہے کہ پوری زندگی میں پیغمبر کا اتباع فرض ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر واسطے ان کے جو یقین رکھتے اللہ کا آخرت کے دن کا. وذکر اللہ کثیرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب جب مسلمانوں نے دیکھے قبائل بے صاحب ہر قبیلہ موجود ہے, جھنڈے لگے ہوئے ادھر گھوڑے ادھر اونٹ ادھر جھنڈا. صحابہ نے دیکھا کہ یا اللہ یہ تو سارا میدان بھرا ہوا ہے. اب صحابہ کو دیکھو. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله یہ صحابہ کا ایمان ہے. فرمایا یہی تو ہے کہ وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اس کے پیغمبر نے. وصدق الله ورسوله اور سچ فرمایا اللہ نے اس کے پیغمبر نے. انہوں نے تو کہا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا اور مسلمان کہتے سچا وعدہ ہے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما نہیں بڑھایا ان کا مگر ایمان اور تابعداری. من المؤمنین رجال مسلمانوں میں سے بعض مرد ایسے ہیں. صدقوا ما عاهدوا الله علیہ تو انہوں نے سچا کر کے دکھایا وہ جو وعدہ کیا تھا اللہ سے. واقعی ڈٹ گئے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ان میں سے بعض نے پوری کی اپنی مراد یعنی شہید ہوئے. اللہ حضرت طلحہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس نے بھی مراد پوری کی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ اور ان میں سے بعض انتظار شہادت میں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اور انہوں نے بدلے نہیں اپنے ارادے کو تبدیل کر کے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم تاکہ پورا دے اللہ صادقین کو اس کا صدق. یہ صادقین ہے. لیسأل الصادقین عن صدقہم ویعذب المنافقین ان شاء اور سزا دے منافقوں کو جب وہ چاہیں. اور یتوب علیہم یا ان کی توبہ قبول فرمائیں. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ ہے بخشنے والے رحم کرنے والے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، لٹا دیے اللہ نے کافروں کو ان کے غصے سمیت. لم ینالوا خیرا، حاصل نہیں کیا کچھ بھلا. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور کافی اللہ مسلمانوں کے لیے لڑنے میں.
یہ آیت اکسیر ہے، جب کوئی آپ سے ناحق لڑے اور آپ کمزور ہو اور 100% یقین ہو کہ آپ حق پر ہو، تو صبح اور شام کی دعا میں فرضوں کے بعد یہ نیت کرے کہ خدایا اس کا حملہ اور فتنہ مجھ سے آپ دور کر لے، میں کمزور ہوں آپ طاقتور ہیں. تین دفعہ پڑھ لے.
وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. لیکن اتق اللہ ولا تفعلہ الا فی محلہ، کیونکہ اس وظیفے کے بعد وہ مردار ہوگا. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، اور اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے امداد کی تھی. ظاہرو الذین، انہوں نے امداد کی ہم مشرکین کی. من اہل الکتاب، یہ الذین سے بدل ہے، اہل کتاب میں سے بنو قریظہ.
جب غزوہ احد بخیر وافیت ختم ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو سرخرو کیا، قبائل کو شکست ہوئی، مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے. آپ گھر تشریف لائے، صحابہ کرام کچھ پہنچے تھے کچھ پہنچ رہے تھے، اور حضرت نہا کے نیزے لٹکائے ہوئے تھے، جنگی ٹوپی غسل خانے کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. جبریل آیا، اشارہ کیا کہ حضرت روانگی ہے جلدی. حضرت نے پوچھا اے نا، فرمائے لا بنی قریظہ، کم غداری کی؟ میں نے پہلے کہا کہ جتنا غضب غدار پر آیا اتنا کسی پر نہیں آیا.
توبہ.
آپ نے فوراً تیاری شروع فرمائی، ذرا پہنا، خنجر گلے میں لٹکایا، تلوار ہاتھ میں لی، جنگی ٹوپی سر پہ رکھی، اور گھر سے باہر آئے اور صحابہ کو اعلان کیا کہ چلو. تو صحابہ خون میں لت پت، چپ چور، تک درماندہ. 21 دن تک تو کھدائی ہوئی تھی، کئی دن تک وہیں بیٹھے رہے. ان کا مقصد تھا کہ آج نہیں کل نہیں، ایک ہفتے بعد سے ہی. حضرت نے فرمایا پیغمبر جب ذرا پہنے اور جنگ کے ارادے سے گھر سے نکلے، وہ واپس نہیں جائے گا مگر جنگ کرے گا. اگر تم میں سے کوئی میرے ساتھ نہ جائے، میں اکیلے جاؤں گا اور فتح کر کے آؤں گا، میرا اللہ اس قدر غیرتی ہے. بس یہ سنتے ہی صحابہ آپ کے سے آگے ہونے لگے. حدیث میں ہے مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی. بنو قریظہ کے قلعے مدینے کے باہر تھے، آپ وہاں تشریف لائے اور آپ نے ان کو وارننگ دی کہ 3 دن کے اندر جتنے تم جا سکتے ہو، جو اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، 3 دن کے بعد ہم تمہارے گھر بار سب قبضہ کریں. اس کے بعد ان کا محاصرہ کیا. محاصرے میں اخیر میں انہی کے قوم کا بڑا سردار، اس نے فیصلہ کیا، حضرت سعد ابن عبادہ نے، اور فیصلہ یہ کیا کہ ان کے نوجوانوں کو تو قتل کیا جائے، 300 جوانوں کو خندق میں کھڑا کر کے ذبح کیا جائے، اور ان کے بوڑھوں اور عورتوں کو کچھ نہ کہا جائے، اور بقیہ لوگوں کو آزاد کر دیا جائے، اور انہیں اجازت دے دی جائے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں. وانزل الذین، اور اتار لایا اللہ ان لوگوں کو، ظاہروہم، جنہوں نے مشرکوں کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، مضبوط قلعے تھے. وقذف فی قلوبہم الرعب، ڈال دی اللہ نے ان کے دلوں میں روح، فریقا تقتلون، ایک روح سے تم لڑتے ہو، وتحسرون فریقا، اور قیدی بناتے ہو دوسرے گروہ کو. وأورثکم ارضہم ودیارہم واموالہم، دے دیے تم کو ان کی زمینیں، ان کے گھر، ان کے مال. وارضا لم تطعوها، اور وہ زمین بھی جن کو تم نے روندا تک نہیں، خیبر. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ہے اللہ ہر چیز پر قادر. جب مختلف غزوات فتح ہوئے، خاص کر خیبر کی غزہ، تو غنیمت بہت زیادہ آئی اور صحابہ کو بہت آسائش اور سہولتیں عطا فرمائی گئی. ازواج مطہرات نے بھی خواہش ظاہر کی کہ ہم کو بھی ہمارے رزق میں، ہمارے وظیفے میں، ہمارے اخراجات میں، ہماری نوکرانیوں میں اضافہ کر دیا گیا. یہ ایک مطالبہ تھا جو وہ مقتضائے بشریت ایک بیوی خاوند سے کر سکتی ہے اور ایک بیٹا باپ سے کر سکتا ہے. جائز طریقے سے شاگرد و استاذ کو کہہ دیتا ہے. لیکن مطالبے کے اندر مقامات کا لحاظ بہت ضروری ہے. اگر بیٹا باپ کو کہیں کہ کل تک میری شادی کر لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور بیٹی ماں کو کہیں کہ میری شادی ہونا چاہیے ورنہ میں گھر سے چلی جاؤں گی، اور بیوی خاوند کو کہیں کہ میرا حق خدمت بڑھاؤ ورنہ کہیں اور میں شادی کر سکتی ہوں، مجھے اجازت دو کہ میں یہاں سے جاؤں، یہ تمام کے تمام وہ مطالبات ہیں جس نے غلط رخ اختیار کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے جو مطالبہ کیا وہ حد درج اخلاق، شریعت کے حدود، کرم اور عنایات کے زمرے میں تھا، لیکن نبی کا مقام بہت بلند و برتر ہے. حضرت کو ناگواری ہوئی کہ میری بیویاں اور وہ دنیا کی چیزیں مانگ رہی ہیں. چنانچہ یہ آیات نازل ہوئی، ان کو مفسرین و محدثین آیات تخیر کہتے ہیں. اس کا حاصل یہ ہے کہ تم کو اگر دنیا اور دنیا کا ساز و سامان چاہیے تو آؤ لے لو اور جاؤ یہاں سے، پیغمبر کے نکاح سے نکلو، اور اگر تم کو پیغمبر، آخرت اور جنت کی نعمتیں چاہیے تو دنیا کی تکلیفوں پر گزارا کرو. بیویوں نے مرتے دم تک مطالبہ نہیں کیا، اور ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم اللہ و آخرت اور اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں. ان آیات کے نزول کے بعد آپ نے عائشہ صدیقہ ام المومنین کو فرمایا کہ آیت نازل ہوئی، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، تم جلدی نہ کرنا، حتیٰ تشاوری ابوئی کی، بخاری میں یہاں تک کہ ماں باپ سے مشورہ کرو. جب حضرت عائشہ نے بات سن لی تو فرمایا اختار اللہ و رسولہ والدار الاخرہ، مجھے اللہ، رسول و آخرت چاہیے. اور پھر حضرت سے کہا اففی کا اشاور و ابویہ، آپ کے بارے میں ماں باپ سے مشورے کروں گی، اس میں مشورے کی کیا بات ہے، اب مجھے تو اللہ اور رسول و آخرت چاہیے، دنیا نہیں چاہیے. اس کے بعد ایک ایک بی بی نے یہ مطالبہ پورا کیا. ایک تھی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، وہ چلی گئی، لیکن حافظان اے بدر و شہاب نے کہا کانت خرقا، وہ دیوانی تھی، اور بعدین وہ گوبر کے اوپلے سر پر رکھ کے گلیوں میں پھرتی تھی اور قسم قسم کی باتیں کرتی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام امیمہ تھا. یا ایہا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک، فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن، اگر ہو تم، تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی رونق، فتعالین، پس آ جائیے، امتعکن، میں فائدہ دیتا ہوں تم کو، وسرحکن سراحاً جمیلا، اور رخصت کر دیتے ہو تم کو رخصت طریقے سے، جو تمہیں چاہیے وہ لے لو اور جاؤ یہاں سے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ، رسول و آخرت کا گھر، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پس اللہ تعالیٰ نے تیار کیا انہیں کردار عورتوں کے لیے تم میں سے بہت بڑا اجر. یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، سبحان اللہ، من یات منکن بفاحشة مبینا، جو کوئی آئی تم میں سے کھلی بے حیائی سے. اللہ، نبی سے یہ مطالبہ کرنا کھلی بے حیائی فرمایا. شاگرد کا استاذ کو یہ کہنا کہ کھانا اچھا نہیں ہے، وظیفہ ٹائم پہ نہیں ملتا، یہ کھلی بے حیائی. شاگرد استاذ سے کہے کہ جی آپ ٹھیک طرح نہیں پڑھاتے، کھلی بے حیائی ہے. ہمارے ملک میں ایک مولوی صاحب تھا، وہ ہمیشہ بے عزتی کے دن گزارتا تھا. تو میں حیران ہوا کہ یا اللہ، جو بھی دیوبند سے پڑھ کے آیا وہ تاج ہے، یہ کیوں ایسا جو ہے نا گرا پڑا ہے. تو ایک دن اچانک ایک بزرگ نے واقعہ سنایا کہ حضرت گنگوئی کا پوتا تھا، اس کو شکاری استاذ کہتے تھے، وہ شکار بکار کرتا تھا، پڑھانا وڑھانا نہیں جانتا تھا، لیکن بزرگوں نے دیوبند میں استاذ بنایا تھا کہ حضرت مولانا گنگوئی کا پوتا ہے. تو کسی دن شرح تعزیب پڑھاتے ہوئے اس نے کہا کہ میں بھی بدھو ہوں، تم لوگ بھی بدھو ہو. تو اس مولوی صاحب نے جواب دیا کہ تم بدھو ہو، ہم کیوں بدھو ہیں؟ استاذ ہو گیا، تم بدھو ہو، ہم کیوں بدھو ہیں؟ تو ساری زندگی ان کو بیٹے بھی کہتے تھے کہ بدھو کہیں کا، کس نے تم کو دیوبند بھیجا؟ اس طرح ایک دفعہ ہم ملنے گئے تو اس کا بیٹا کہتا ہے اس گدھے سے تم لوگ کیوں ملنے آتے؟ پروفیسر صاحب استاد کی بے عزتی کرنے کے بعد دونوں جہانوں کی ذلت لازمی اس دنیا میں بھی اور اس میں بھی. اور وہ دیوبند کے ایک استاد جو حضرت شیخ الہند سے پڑھے ہوئے تھے مولوی سرور الدین قادیانی, یہ حضرت شاہ صاحب کا کلاس فیل ہوا تھا, جو فیروز پور کے مناظرے میں شاہ صاحب اس کے مقابلے میں آ گئے, اور بس وہ ایک ہی میدان تھا جس میں مولوی سرور الدین اور مولوی روشن خان قادیانی نے تاریخی شکست کھائی. اور شاہ صاحب نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ قیامت تک یہ لوگ ہمارے دیوبند کے عالم کے سامنے اب نہیں آئیں گے. تو اس کے بارے میں حضرت شیخ الہند سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ سے پڑھا ہوا ہے اور مرزائی ہو گیا, تو شیخ الہند نے کہا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں تو نہیں. تو طالب علموں سے پوچھا گیا کہ کیوں, تو کہا شیخ الہند سبق پڑھانے آ کے بیٹھ جاتے تھے. اس زمانے میں استاد طالب علموں میں بہت بے تکلفی ہوتی تھی, تو یہ کہتا تھا حضرت آج نہ پڑھائے, بس آج ہماری مان لینا, آج ہماری حکومت ہے, آپ نہ مانیں نہ پڑھائے. اتنے سختی سے کہتا کہ شیخ الہند صاحب تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھ جائے تھے, کہ اچھا چلو بھائی. تو بس اس دن کی کوئی آزار لگی ہے اور آزار اچھا بازار مندے لینے دے اور ڈیر عالم میں پدیستر گزری دے. تو یہ بہتر تھا کہ پیغمبر کی بیویوں کو دنیا کے اندر تنبیہ فرمائی, یا نساء النبی, اے پیغمبر کی بیویوں, من یات منکن بفاحشة مبینہ, جو کوئی آیا تم میں سے کھلی بے حیائی کے ساتھ آیا ہے, تو با نبی سے یہ مطالبہ کر, یضاف لہا العذاب ضعفین, بڑھا دیا جائے گا ان کا عذاب دو چند کر کے, وکان ذالک علی اللہ یسیرا, اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. ہر گناہ گناہ ہے لیکن طالب کے لیے دوہرا ہے, عالم کے لیے دس گناہ گناہ ہے. ان المعصیت تزداد حسب المرتبہ, مفسرین لکھتے ہیں مرتبے کے اعتبار سے گناہ بڑھ جاتا ہے. آلوسی نے سورت حجرات میں لکھا ہے, ان الحسنۃ حسنا وہی من بیت النبوۃ احسن, نیکی تو نیکی ہے لیکن سادات کرنے تو کیا کہنا ہے. ان السیئۃ سیئۃ وہی من بیت النبوۃ اسوا, گناہ گناہ ہے لیکن نیک لوگ داڑیوں پگڑیوں والے درس اور قرآن و تفسیر والے طرح یہ بہت تباہی ہے. ذلت العالم ذلت العالم, وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اللہ محقق ابن نجیم صاحب البحر الرائق والاشباب النظائر وفتح الغفار, یقال له فی وقتہ ابو حنیفہ الثانی, حتی قال شیخ و شیخنا الشیخ مولانا انور شاہ الکشمیری, ادعا ابن نجیم ان شیخہ ابن الحمام بلغ مرتبۃ الاجتہاد ما اصاب ولکن کان مجتہدا بنفسہ. ابن نجیم نے استاذ کے لیے دعویٰ کیا کہ میرا استاذ ابن الحمام مجتہد ہے. سبحان اللہ, حضرت فرماتے ہیں صحیح نہیں کہتے ہیں. ابن الحمام کے پاس کیا ہے؟ جو نصب الرائمہ ہے وفت القدیر میں, ما زاد فیہ شیئا الا فی موضعین و ثلاث اشعار لکھتے ہیں. واما ابن نجیم فقد بلغ مرتبۃ الاجتہاد. سن لو ذرا بابے, اس ابن نجیم کا انتقال ہوا ہے 970 یا 77 ہجری میں, 970 یا 77 یا 57, تین قول. اس کا چھوٹا بھائی ہے سراج عمر ابن نجیم صاحب النہر الفائق. النہر الفائق 600,000 کی میں نے خریدی اللہ کے حکم سے. پوری دنیا میں دو نسخے ہیں, ایک مکتب ظاہریہ دمشق میں اور دوسرا الجامعۃ العربیہ احسن العلوم میں, ہمایوں خان کے چنگل میں ہے. جو نہ خود دیکھیں گے نہ تمہیں دیکھنے دیں گے یہاں تک کہ تم چلے جاؤ. وہاں سے دعا کرو یا اللہ ہمایوں کو اس کے ذرائع خیر دے, کہ ہم کو ہر رات کو ایک دو گھنٹے کو طوفان دکھا دے. میں نے تو پہلے دن کہا ہے میرا کام نہیں ہے, میں نے کتابیں خرید کے لگوائی ہے, اب میں تمہیں دکھا نہیں سکوں گا. لیکن اس کا عذر بھی معقول ہے. وہ کہتے ہیں ان میں وہ غیرتی طبقہ ہی نہیں ہے جو فرصت میں آ کے کہے کہ آج ہمیں دس منٹ پندرہ منٹ کچھ کتاب دیں گے. یہ سمجھ میں فسا خیر وقت رہے, چاہے اس کا دیر شڑپک تشڑپک چانا کی جروانی کمرو تخلیق لوئی اور سماوار ڈکڑے اور لکھڑی کی اسی پپور تخلیق ہاں نان بخور اٹھار بزر. یہ جو چھوٹا ابن النجیم ہے نا, یہ ابن النجیم بڑے کا صاحب باہر کا چھوٹا بھائی ہے اور ان کا خاص شاگرد ہے. ابن الحمام کا بھی شاگرد ہے لیکن سب کچھ بڑے بھائی سے پڑھا ہے. تو یہ اپنی کتاب نہر میں کہتے ہیں سألت الاخ فلم یجبنی, میں نے بھائی صاحب سے پوچھا جواب نہیں دیا. بھائی جواب نہیں دیا لکھنے کی کیا ضرورت ہے اس کی؟ سألت الاخ فلم یجبنی, سألت الاخ, یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ بڑا عالم ہے لیکن یہ پتہ بھی چل گیا کہ اپنے استاذ کو مان نہیں رہا. ابھی ابن النجیم خاموش تو نہیں رہا ہوگا, کچھ تو سمجھایا ہوگا, اس کو اطمینان نہیں ہو رہا. وہ ابن النجیم جس کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو باہر نہ دے کے انہیں ایک فقہ کی کتاب پڑھانے کا کوئی حق نہیں, قطعی حق نہیں اس کو, اور جو باہر نہیں دیکھتا اس کو ہاتھ اور داڑھی سے پکڑ کے دارالفتا سے باہر نکالو. تمہیں کس نے, بدھو نے, بیوقوف نے آپ کو یہاں فتوے کے لیے بٹھایا ہے؟ اتنی بڑی کتاب ہے, آپ باہر دیکھیں گے تو فقیر کا درس یاد آئے گا کہ شاہ صاحب نے کیسے مکھن نکالا ہے. یہ صاحب النہر النہر الفائق کے پہلے صفحے پہ لکھتے ہیں کہ میں نے شرح لکھی کنز کی, مجھ سے پہلے میرے بھائی اور اس زمانے کے محقق عالم زین الدین ابن النجیم نے بھی لکھی, لیکن جو میری شرح ہے منبہن علی اوہام اخی, اپنے بھائی کی غلطیاں بتانے کے لیے. تو چھوٹے ابن النجیم کا انتقال ہوا ہے 1005 میں. آپ کون سی صدی؟ 1421 ہے نا, 1405, اس میں سے 21 میں سے 5 نکال لو کتنا ہو گیا 16, تو 416 سال ہو گئے, کتاب ابھی تک نہیں چھپی. اور شاید ہم کو بھی اس وجہ سے توفیق نہیں ہو رہی کہ بھائی کی بے حرمتی کی ہے. اور میں نے اس پر طویل مقدمہ لکھا ہے, لیکن جب اس باب پر میں آ گیا کہ کان یسیء الادب مع اخیہ الکبیر الذی کان من اجلۃ مشائخہ, میں پریشان ہو. میں نے کہا یا خدا یا اب یہ کیا چکر ہوگا, لیکن ابھی ضروری ہے اور لکھنے سے دل کو صدمہ پہنچ رہا ہے. آداب زیور ہے, جس علم میں ادب نہ ہو, جس طالب کے پاس ادب نہ ہو, جس بیٹے میں ادب نہ ہو, جس بیوی میں ادب نہ ہو, ان کی زندگی برباد و تباہ ہو. بیوی خاوند سے مقابلہ نہ کرے, نرم لہجے سے, عجز کے سیغے سے عذر پیش کرے, اس کا غصہ اپنی نرمی اور عجز سے پی لے. بیٹا باپ کو جواب نہ دے, اپنی معذرت کر لے, اور جب وہ ناراض ہو تو معافی مانگ لے. شاگرد اپنے دلائل نہ دے, شیخ کی رائے دے دے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جو کوئی تابعداری کرے تم میں سے اللہ اس کے رسول کی, پہلے تو تنبیہ کی نا اب تفسیر ہے, وَتَعْمَلْ صَالِحًا, اور عمل کرے نیک, بیویوں سے کہا جا رہا ہے, نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, دے دیں گے اس کو اجر اس کا دوہرا. جیسے عذاب ذوالفقار ہے تو اجر بھی مرتین ہوگا. وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا, اور تیار کیا ہم نے ایسی بیویوں کے لیے عزت کی روزی, گھروں میں الجھل, رزق کی کمی, مالی بحران, دشمنوں کا فتنہ, میاں بیوی کی بدمزگی, ساس سسر نند اور باوجہ سے جھگڑے کا نتیجہ. آیت بتا رہی ہے, یا نساء النبی, اے پیغمبر کی بیویوں, لستن لک احد من النساء,
نہیں ہے تم عام عورتوں کی طرح. یہ مطالبہ کیوں بنا ہے؟ وہی تم عام عورتیں ہو, وہ تم عام تو لگاؤ, تم تو تفسیر پڑھ رہے ہو, اتنی قربانی والے ہو. لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ, جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نبی کو عام بشر کہتے ہیں, قیامت کے دن ان کا کاذبین کا گریبان پکڑیں گے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ پیغمبر کی بیوی کی طرح قیامت تک کی اولیات اور صفیات اور مطیعات اور فرمانبردار اولیاء عورتیں اکٹھی ہو جائیں, عائشہ اور حفصہ اور حضرت کی بیٹی فاطمہ کے پھینکے ہوئے چپل کے برابر نہیں. اے پیغمبر کی بیویوں, نہیں ہو تم عام عورتوں کی طرح. تو پیغمبر کیسے عام بشر ہوئے؟ محمد بشر لیس کالبشری, یاقوت حجر لیس کالحجری, فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم. وہ بشر ہے, حد یہی ہے میرے علم و فہم کی, سب سے مخلوقات میں افضل عظیم القدر بھی. ان اتقیت اللہ, اگر تم اللہ سے ڈرو, فلا تخضعن بالقول, نہ جھکاؤ اپنی آواز. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, بس امید کر لے گا وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے. وقل قولا معروفا, بات کرو سلیقے سے.
عورت کے لیے یہ بہت آزمائش ہے کہ وہ اجنبی کو جواب دے. کبھی ٹیلی فون آتا ہے, کبھی گھر پر کوئی ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ کہ مرد جب گھر موجود ہو تو خاتون کے لیے ٹیلی فون اٹھانا منع ہے, الا یہ کہ یہ پتہ ہو کہ اس وقت عورت کا فون آ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ مرد اور عورت کا فرق فرض ہے. تیسرا مسئلہ یہ کہ اگر باب نے مجبوری فون اٹھایا تو بس صرف اتنا کہنا ہے کہ فلان نہیں ہے, یا اس وقت آپ کو جواب نہیں دیا جا سکتا. بس آواز میں زیادہ نرمی اور شیرینی نہ پیدا کریں, ایسی آواز اختیار کر لیں کہ وہ آئندہ فون کرتے ہوئے سوچے کہ کہیں بی بی نہ اٹھائے. یہ علاج ہے تاکہ اجنبیوں سے تعلقات نہ بنے. بعض بیویاں اور بعض عورتیں حد درجے با اخلاق اور با کردار ہیں, جیسے پیغمبر کی بیویاں حد درجے با اخلاق اور با کردار ہیں. خداوند تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ ذرا آواز میں تھوڑی سی سختی پیدا کریں, ایسی بھی نہیں کہ بد معاشرتی ہو جائے, لیکن ایسی ہو کہ مریض القلب آئندہ بات نہ کرے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین کا مردوں سے اجتناب کس درجے ضروری ہے, یہاں تک کہ آواز میں بھی ان کے ساتھ سلیقہ اور طریقے کے باوجود نرمی اور خوشگواری کو منع فرمایا ہے.
وقرن فی بیوتکن, پیوست رہی ہے اپنے اپنے گھروں میں. اے بیبیوں, گھروں میں رہو. تو جا جائے محلہ, پورے گلشن اور پورے کراچی کا چکر لگانے والی. میں نقل نم جسے اد جانے تل محلات. وقرن فی بیوتکن, چمٹ کے رہیے اپنے گھروں میں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, بناؤ سنگار نہ کرنا جاہلی عورتوں کی طرح جو پہلے کرتی تھی. خوشبو لگائی, دوپٹہ اتارا, سینہ کھولا, زیورات پہنے, شلنگا تشلنگا شلنگا تشلنگا چلتی چلی جا رہی ہے. واہ واہ واہ, گربا گلشن بوئے آزلفی پریشان بگزرت, گل شمت شرمند بلبل از گلستان بگزرت. یہ بات تو صحیح نہیں. حدیث میں ہے جس عورت نے زیب و زینت کی اور پھر اجنبیوں کے پاس سے گزرے, فہی کزا و کزا و کزا, وہ ایسی ہے ایسی ہے ایسی, اے زانیہ زانیہ زانیہ. یہ کام ہے ہی بدکار عورتوں کا. مسئلہ یہ ہے کہ مرد وہ خوشبو لگائے جس میں مہک ہو رنگ نہ ہو، اور خواتین وہ خوشبو لگائے گی جس میں رنگ ہوگا مہک نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ پریزادی بن کر کے جو ہے نا لوگوں کے یہاں گھومتی پھرتی رہے. پیوست رہیے اپنے گھروں میں. غور کرو کن کو کہا جا رہا ہے، پیغمبر کی بیویاں جو بحکم قرآن ہماری ماں ہیں، یعنی ہماری ماں کو بھی یہ تعلیم ہے کہ وہ بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے اور بناؤ سنگار نہ کرے. تو پھر عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کریں کیا؟ تو ضیاء الحق نے تو ان کو کہا تھا کہ تم کبڈی اور کرکٹ کھیلو. اس صوفی منش اور صوفی مزاج انسان کے زمانے میں یہ فحاشی پاکستان میں ہوئی کہ عورتیں کی ہاکی ٹیم باہر گئی. قرآن کہتا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، پابندی سے پڑھے نماز، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور دیتی رہو زکات، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہا مانو اللہ اس کے رسول کا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک چاہتے ہیں اللہ کی دور کر دے تم سے گل اے پیغمبر کے گھرانے، ویطہرکم تطہیرا، اور پاک کر دے تم کو پاک کر کے. عورتوں کی پاکی تب ہوگی کہ وہ گھروں میں رہے، بناؤ سنگار کر کے نہ نکلے، نماز زکات اطاعت دین کرے. یہ احکام پاکی کے ہیں. تو نماز نہ پڑھنا، زکات نہ دینا، بے محابہ پھرنا، بغیر ضرورت کے آنا جانا، یہ بے حیا اور گندی عورتوں کا سلیقہ ہے، قرآن کہتا ہے. وَاسْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، چرچا کیجئے وہ جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ والحکمہ، قرآن و سنت. آیت میں اشارہ ہے کہ گھروں میں قرآن و سنت کا درس ہو. عورتوں میں صلاحیت نہیں تو مرد دے پردے میں، ورنہ عورت جو 8-10 سال سے تفسیر پڑھ رہی ہے اس کو چاہیے کہ پورے گلشن، پوری کراچی کے گھروں کو درس سے منور کرے. اور ایسی غیرتی و بادب عورتیں پیدا ہو گئی الحمدللہ کہ وہ جگہ جگہ درس قرآن و حدیث دے رہی. تو پتہ چلا کہ خواتین دین کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے حجاب میں اپنے محرم کے ساتھ. تو جس طرح وہ دینی مدرسوں میں پڑھنے آ سکتی ہے، درس میں آ سکتی ہے، اس طرح خواتین کے لیے تبلیغ میں بھی جا سکتی ہے. ان لوگوں کا فتویٰ 100% غلط ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت نہ تبلیغ کر سکتی ہے نہ ضرورت دین کے لیے گھر سے جا سکتی ہے. انہوں نے قطعی طور پر سورۃ احزاب کی اس آیت پر غور نہیں کیا ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، مذاکرہ کریں، تکرار کریں، پڑھتی رہیں، چرچا کریں وہ جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، قرآن کی آیتیں اور سنت و فقہ. پتہ چلا کہ گھر میں ٹیلی ویژن کا ہونا حرام، ریڈیو سے بھی غلط گانے سننا حرام، عورتوں میں وی سی آر اور دوسری چیزیں گھروں میں ہونا حرام، ناجائز. اگر گھر میں کوئی چیز سننے کی ہے تو من آیات اللہ والحکمہ. اور آپ قرآن کا زور دیکھیں کہ قرآن کس طرح معاشرہ بنا رہا ہے. پیغمبر کی بیویوں کو بھی پابند کیا کہ غلط مطالبے نہ کرو، جائز مطالبے میں بھی زور نہ دو، مقام نبوت کا لحاظ کرو. تو عورتوں کو حکم آیا کہ خاوندوں کے ساتھ چھڑچڑی پڑھنا ہو، خاوندوں کا اکرام اور تعظیم ہو، حق بھی مانگو تو سلیقے سے، تعلقات کبھی خراب نہ ہونے دے. اور یہ کام تب ہوگا جب آپ بے حیا نہ ہو، بے محابہ نہ پھرے، بناؤ سنگار نہ کرے، گھروں میں رہے، اور گھروں میں رہنے کے لیے عبادت اور درس کا ماحول پیدا کرو. ان اللہ کان لطیفاً خبیراً، بے شک اللہ تعالیٰ کو باریکیوں کا پتہ ہے. اگر کوئی عورت درس کے بہانے کئی آرہ نہ کرے، اگر کوئی عورت درس کو گناہ کا ذریعہ بنائے تو اللہ کو اس کا پتہ ہے، وہ اپنی شان کے مطابق پکڑے گا. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، والمومنین والمومنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں. مسلم اول عمل پر عقیدہ، مؤمن اول عقیدہ پر عمل، والفرق واضح عند کتاب الایمان. والقانتین والقانتات، تابدار مرد و تابدار عورتیں. والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے سچ بولنے والیاں. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے کرنے والیاں. والخاشعین والخاشعات،
اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے روزہ رکھنے والیاں، والحافظون فروجہم والحافظات، حفاظت کرنے والے اپنی عزت و ناموس کے اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یاد کرنے والے اللہ کو بہت بہت اور یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تیار کیا اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ سبحان اللہ، یہ ازواج مطہرات اور صحابیات کی منقبت ہو گئی کہ وہ ہر اعتبار سے کمال کو پہنچی ہے۔ یہ تو ایک وقتی مسئلہ تھا جسے بیان فرمایا۔ وما کان للمؤمن ولا مؤمنا، شان نہیں ہے مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا، مسلمان عورت کی، اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ فیصلہ کرے اللہ اس کا پیغمبر کوئی فیصلہ، ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم، کہ ہے ان کا اختیار ان کے اپنے کام میں۔ ایک دفعہ مسئلہ معلوم ہوا، اس کے خلاف آپ کرتے ہیں اور اس کے لیے جو عذر بیان کرتے ہیں، یہ کوئی عذر؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ رسول کے فیصلے کے بعد مومن مرد یا عورت ان کو حق نہیں ہے کہ اپنی رائے لگائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے اللہ اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، پس وہ بٹکے گئے بٹکاوے کھلے میں۔ یہ ایک قانون ذکر کیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت مرد اور زن مومن دونوں پر فرض ہے، اور اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد مسلمانوں کا اختیار ختم ہے، نافذ العمل وہ دین ہوگا، نہ کہ لوگوں کی رائے اور خود مختاری۔ تو اب اس کے لیے ایک واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے زید ابن حارثہ۔ یہ زید نبوت سے 15 سال پہلے اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے، عرب ڈاکوؤں نے پکڑا، اس کی ماں کی چھڑیاں اتاری، پیسے چھین لیے اور زید کو اٹھا کر کے اغوا کر کے لے گئے، اور ان کی والدہ روتی ہوئی اپنے گھر گئی اور خاندان کو بتایا کہ اس طرح ڈاکوؤں نے زید کو اغوا کیا۔ ان کے والد اور چچا اور سارا خاندان حضرت زید کے فراق اور جدائی میں پورے عالم میں گھومتا تھا اور ان کو تلاش کرتا تھا، اور وہ مشہور قصیدہ جو تاریخ دمشق میں صفت الصفوہ ابن الجوزی میں اور تہذیب التہذیب ابن حجر کے ہاں اور میزان اور سیر الاعلام ذہبی کے ہاں موجود ہے، کہ ان کے والد روتے تھے اور کہتے تھے، بقیتو علی زید ولم ادر ما فعل، میں اپنے بیٹے کو رو رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیا کرے گا، احی فیرجا ام اتا دونہ الاجل، آیا میرا بیٹا زندہ ہے یا اس پر موت آئی ہے، فَوَلَّا مَا أَدْرِي وَإِن كُنْتُ سَائِلًا، اے میرے بیٹے میں جانتا نہیں اگرچہ میں سب سے پوچھتا ہوں، اَغَالَكَ سَهْلُ الْأَرْضِ اَمْ غَالَكَ الْجَبَلِ، کہ ہموار زمین پہ مر گئے یا پہاڑوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ یہ ہر جگہ ان کے والد فریاد کر رہے ہیں، فیا لیت شعری هل لک الدهر رجعتا، اے افسوس کہ زمانہ ایک دفعہ آپ کو گھر بیچ دے، فحسبی من الدنیا رجوع کلی بجل، اور میرے لیے دنیا کی نعمتوں میں یہ ایک بہت ہے کہ میرے بیٹے تجھے دیکھ سکوں، تو ذکرنی شمس الہند طلوعہا، جب سورج نکلتا ہے تو میں روتا ہوں کہ میرا بیٹا کہاں ہوگا، وتعرض ذکراہ اذا قارب الطفل، اور جب چھوٹا بچہ بڑا ہوتا ہے تو میں روتا ہوں کہ میرا زید کس عمر کا ہوگا، وان تهبت الارواح هيجن ذکره، جب ہوائیں چلتی ہیں تو پھر آپ کی یاد آتی ہے،
کہ میرا بیٹا باہر ہوگا یا کسی کمرے میں بیٹا ہوگا. فیا تو لما حزنی علیہ وما وجل, آئے کیا لمبا غم ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. سآمل نفس العیس فی الارض جاہدا ولا اسأم التطواف او تسأم الابل, میں ساری زندگی تمہیں تلاش کرتا رہوں گا, میں نہیں کہوں گا کہ میں تھک گیا اگرچہ اونٹنی کہہ دے کہ میں تھک گئی. حیاتی او تاتی علی منیتی, ساری زندگی تمہیں ڈھونڈوں گا اگرچہ مر جاؤں. وکل امرئ فان وان غرہ العمل, ہر انسان نے مرنا ہے اگرچہ وہ بہت کچھ سوچتا ہو. وَأُوصِي بِهِ قَيْسًا وَأَمْرًا كِلَيْهِمَا, جب میں مروں گا تو تیری تلاش کی وصیت تیرے چچا اور بھائی قیس اور عمر کو کر کے جاؤں گا کہ اب تم تلاش کرنا. وَأُوصِي يَزِيدًا ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ جَبَل, اور یزید کو بھی کہوں گا, وہ بھی اپنے بڑے بیٹوں کو. یہ زید ابن حارثہ کے والد اور ان کے چچا اشعار پڑھتے تھے اور ہر قافلے اور ہر ملک میں جا کے پوچھتے تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہوئے, زید کو ڈاکوؤں نے آ کے مکے کے بازار میں بیچا, وہاں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خریدا اور کچھ سالوں کے بعد حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت یہ آپ کا ہے. حضرت کی ان سے اتنی محبت تھی اور وہ اتنے قابل تھے کہ وہ زید ابن محمد کہلاتے تھے, اسی مقصد میں تو سورۃ احزاب آئی. اور آپ نے اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب کے ساتھ ان کی شادی کی. خدا کو یہ منظور تھا کہ وہ شادی چلی نہیں, کیونکہ یہ بہرحال مشہور غلام تھے اگرچہ آزاد تھے, اصلا ظالموں نے پکڑ کے غلام بنایا تھا. اور وہ قرشیہ ہاشمیہ عدنانیہ تھی, وہ ان کو اکثر لتاڑتی ڈانٹتی تھی کہ میرے اور تیرے کیا نسبت ہے, روم کا غلام آیا ہوا ہے, لیکن حضرت بیچ میں ہے کچھ کر نہیں سکتی. یہ آتے تھے اور حضرت سے کہتے تھے کہ حضرت مجھے طلاق دے نہیں, حضرت فرماتے تھے کہ صبر کرو, ایسا نہ کرو, اگر اس طرح آپ طلاق دے تو میرے خاندان کیا کہے گا, کہ اول تو اپنے غلام سے شادی کرا دی پھر اس نے بھی نہیں رکھا. لیکن حضرت حالات دیکھ رہے تھے کہ بہت خراب ہے اور کسی نہ کسی وقت یہ واقعہ پیش آئے گا, تو ایسی صورت میں حضرت زینب کی تسلی اس کے بغیر نہیں ہو سکے گی کہ میں خود شادی کر لوں. لیکن حضرت کو خوف تھا کہ جزیرہ کے اندر زید میرا بیٹا مشہور ہے اور منہ بولے بیٹے کو یہ لوگ اپنے بیٹے سمجھتے ہیں اور اس کی بیوی یعنی بہو کے ساتھ نکاح کو حرام سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین کو یہ حکمت منظور تھی کہ یہ واقعہ اسی طرح ہی پیش آئے. اور پھر حضرت کے نکاح میں وہ آئی اور وہ رواج اور رسم بد کہ منہ بولے بیٹا واقعی بیٹا ہے غلط. وما جعل ادیاکم ابناکم, اور اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا, صحیح بہو کی طرح ہے غلط. تو حضرت نے زینب کو اللہ تعالی نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی. نبوت کے 15 سال گزر گئے ہیں اور زید کے والد کے یہ اشعار کوئی شخص مکہ میں آ کے قافلہ کے اندر پڑھ رہا ہے. حضرت زید ابن حارثہ کسی کام سے بازار گئے ہیں, حودی خوان کا ترانہ سن رہے ہیں. جب اشعار کان میں پڑ گئے تو سمجھ گئے کہ یہ تو میرے والد اور میرے چچا کے اشعار ہیں جو میری تلاش میں فراق اور صدمے کے دنیا کے اندر لوگوں کو یاد ہو گئے, ایسے اشعار. ابن عساکر نے تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت زید نے جب یہ سنا تو غم کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گئے. جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ وہ اوسی بھی قیسن و امرن کے لئے ہیما پوسی یزیدن ثم بن بعده بجل, تو انہیں کہا وہی میرے بھائی اور چچا اور مامو, میرے والد اس صدمے سے کہ اگر میں مر گیا تو اس خاندان کے آدمیوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ میرے بیٹے زید کو تلاش کرتے رہو. اشعار عربوں کی فطرت میں ہے. جب وہ خاموش ہوا تو اس نے جواباً کہا، الہنا الى قومی و ان کنت نائیا بانی قطین البیت عند المشاعری، میں بھی اپنی قوم کو چاہتا ہوں اگرچہ میں بہت دور ہوں اور میں بیت اللہ شریف کے قریب میں رہ رہا ہوں. فکفو من الوجد الذی قد شجاکم، یہ غم ختم کرو جو جس نے تم کو کمزور کیا. ولا تعملوا فی الارض نس الابائری، اور اونٹوں کے دوڑانے کی ضرورت نہیں. فانی بحمد اللہ فی خیر اسرت، اللہ کے فضل سے میں بہترین خاندان میں ہوں. کراما معد کابرا بعد کابری، ان جیسے مکرم اور معزز خاندان نسلوں اور زمانوں نے دیکھا نہیں ہوگا کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قافلے والے نے جب جواب سنا تو اونٹ پر بیٹھ کے بھاگا، کیونکہ زید ابن حارثہ کے والد نے صرف خبر کے لیے 100 اونٹ انعام مقرر کیا کہ اگر کسی نے میری زندگی میں مجھے خبر دی تو اس نے زید کو دیکھا ہے یا اس کو سنا ہے. جب ان کے والد کے پاس وہ پہنچے اور انہوں نے اشعار سنائے تو انہوں نے کہا یہ تو زید کے اشعار ہے. عرب ذہین و ذکی قوم تھی، پتہ معلوم کیا، 100 اونٹ اس کے حوالے کی کہ یہ آپ کا انعام مبارک ہو. ان کے والد، دو چچے، بڑا بھائی اور ماموں، ایک مکرم وقت مکہ مکرمہ پہنچا. بعض روایات میں ہے کہ مدینہ منورہ میں آ کے ملے ہیں. 15 سال تو مدینہ میں بنیں گے، مکہ میں تو 13 بنتے ہیں نبوت کے. اور بڑے بڑے قبیلوں کے لوگ کو سفارشی بنایا کہ جتنے پیسے اور دولت چاہیے وہ لے لے، لیکن زید کو آزاد کریں اور ہمارے ساتھ کریں. یہ دشمنوں نے دشمنی کی اور اس کو پکڑا تھا، اور ہم تو غلام نہیں ہیں. جب انہوں نے بات ختم کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ تم زید سے بات کرو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں ایک پیسہ نہیں لوں گا، میں نے اس کو آزاد کیا ہے. اور اگر وہ یہاں رہنا چاہے تو آپ سختی نہیں کریں گے. تو ان لوگوں نے کہا یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے. انہوں نے حضرت زید سے گفتگو کی. ابن عساکر نے لکھا ہے کہ زید نے حضرت سے کہا کہ اجازت ہو میں تھوڑی دیر کے لیے مسجد کے پیچھے لے جاتا ہوں. حضرت نے کہا یار، جب لے گئے تو ان کو سمجھایا کہ ملاقات ہو گئی، جو تکلیف اللہ نے لکھی تھی وہ پہنچ گئی، اب انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اس شخص کو تم جانتے ہو، یہ نبی آخر زمان ہے اور ان کے امتی ہونے کی استدعا اللہ سے انبیاء نے کی ہے، اور میری ابتدا غم کی لیکن انتہا ایمان و خوشی کی ہے. یہاں لوگ آتے ہیں، یہاں سے کوئی جاتا نہیں. وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ جا نہیں رہا. حضرت نے فرمایا یہ فیصلہ تو آپ نے پہلے کیا کہ آپ سختی نہیں کریں گے. آپ نے زید سے کہا کہ میں سفارش کرتا ہوں. اوہ کیا کامل اخلاق نبی کی. زید ابن حارثہ کھڑے ہو گئے. ابن عساکر نے لکھا ہے کہ والد صاحب کی پیشانی چومی، ہاتھ چومے، چچا کے ماموں کے، بھائی کے. اس کے بعد اس نے ایک تقریر کی، اور تقریر میں یہ الفاظ کہے کہ حضرت یہ میرا خاندان ہے، جیسے میرے صدمے جدائی اور فراق میں یہ روئے ہیں اس طرح مجھے بھی صدمہ ہے، لیکن یہ اور اس جیسے ہزاروں خاندان آپ کے ایک بال پر بھی میں قربان کر دوں گا، اس لیے آپ مجھے نئے ارشاد فرمائے کہ میں چلا جاؤں. حضرت نے ارشاد فرمایا لک الخیار. حضرت کے غلاموں کا یہ حال ہے. دنیا نے غلام کو انسان سے نکالا تھا اور حضرت کہے کہ آزاد کر دا غلام، جو نبوت کا فیضان اور اس کی برکتیں دیکھ چکے ہیں اور پوری دنیا کے لیے ایمان و عمل اور قربانی کا نمونہ ہے. یہی حکمت تھی کہ اللہ نے بھی ان کی تسلی اور انعام کے لیے قرآن میں نام لے لیا, اور کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے. صحابہ کا کام ہے, مقام ہے, ایمان ہے, اعلیٰ انجام ہے, نام نہیں ہے کسی کا, نام زید کا ہے. اب دیکھو قرآن کس شان سے نام لے رہا ہے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ, جب آپ فرما رہے تھے اس شخص سے جس پر احسان کیا تھا اللہ نے, حضرت زید, یہ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہنچایا, آپ کا خادم بنایا, آپ پر ایمان کی توفیق عطا فرمائی, آپ کا جانصار ساتھی ثابت ہوا, یہ خدا کا انعام ہے. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور آپ نے بھی احسانات فرمائے اپنے خاندان کی, اپنی پھوپی ذات کی, قرشیہ ہاشمیہ عدنانیہ جیسی بیش بہا اور قیمتی لڑکی کی نکاح آپ نے اس کے ساتھ کرایا, یہ معمولی احسان ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. آپ نے احسان فرمایا, آزاد کیا اور داماد بنایا, بہترین لڑکی ان کے حوالے کی. امسک علیکا, آپ یہ کہتے تھے روک زوجہ کا بیوی کو, نہیں دو طلاق. کوئی بھی بزرگ, کوئی بھی استاذ, کوئی بھی والد دنیا کا محترم یہ مشورہ کبھی نہیں دے سکتے کہ آپ طلاق دے. ہر شخص کہے گا تکلیف گزارو, تھوڑی بہت تکلیف خانگی امور میں آتی ہے سہ لو. واتق اللہ, اللہ سے ڈرو. وتخفی فی نفسک, اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں. اللہ تعالیٰ جلال الدین محلی کے گناہ معاف فرمائے جو اسرائیلی مغزوبہ یہاں درج کیا ہے, اور زید ابن حارثہ اور حضرت کے واقعات سے یکسر ناواقف ثابت ہوئے ہیں. وتخفی فی نفسک, آپ چھپا رہے تھے دل میں. من اللہ مبدیہ, جس کو اللہ ظاہر کر رہے تھے. وتخشى الناس, اور آپ حیا فرما رہے تھے لوگوں سے, ڈر رہے تھے ہرا. واللہ حق ان تخشى, وہ قصہ یہ تھا کہ حضرت نے دیکھا کہ زید اور زینب کا گھر بن نہیں رہا, اگر یہ نکاح ٹوٹ گیا تو مجھے مداخلت کرنی پڑے گی. ایسے واقعات پیش ہوئے ہیں. جب خیبر فتح ہوا تو وہ مشہور سخی دنیا کا حاتم تائی, اس کی بہو اور دوسری طرف سے اس کی بیٹی, وہ آ گئی غنیمت میں. وہ پہلے دہیہ کے حصے میں آئی. صحابہ نے حضرت سے کہا کہ جب سے وہ اس کے پاس آئی زار و قطار رو رہی ہے. تو حضرت نے پوچھا علاج کیا ہے, تو صحابہ نے سر نیچے. حضرت کی تو شان ہے, حضرت کو اس زمانے کے کوئی بڈھا سڈھا آدمی تھوڑا ہی نظر آ رہا ہے. حضرت جیسے ایک مخلوق نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں. حضرت سمجھ گئے. حضرت نے فرمایا تم یہی چاہتے ہو کہ میں نکاح کروں؟ صحابہ نے کہا کہ یہی بات, اس کے بغیر بات نہیں بنے. چنانچہ حضرت نے سفر میں حضرت دہیہ کو دوسری کنیز دے دی, اور صفیہ حضرت صفیہ ان سے لے لیا. وہ حکمت یہ تھی نا کہ اس کو آرام نہیں آ رہا تھا, کیونکہ وہ بہت بڑے گھرانے کی عورت تھی, غیرتی لوگ تھے. کہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا, خاندان میں لٹ گیا اور کس کے پاس آ گئی. حدیث میں ہے جب حضرت کے پاس آئی تو آپ نے تین باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات یہ فرمائی میں خدا کا رسول ہوں اور یہ تم مان جائیں گے. دوسری بات ارشاد یہ فرمائی کہ انتظام اللہ کا ہے, ایک جیسے ہیں, مخلوق کے انتظام میں فرق آتا ہے. یعنی آپ کا خاندان ختم ہو گیا, اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی. صفیہ کہتی یہ تین باتیں میرے لیے دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے, سارا غم ختم ہو گیا, ہر طرح تسلی حاصل ہو گئی. تو حضرت کے دل میں تو یہ خواہش تھی, یہ نہیں کہ اس نے نہایا اور بال نظر آیا اور پھر پتہ نہیں اور کیا نظر آیا. خام خان کی مفسرین ہیں, کیسے مفسرین ہیں, یہ تو پیغمبر کے خاندان کی عزت و وقار نہیں جانتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ پروپیگنڈا کر لیں گے, کہ یا اللہ اس نے تو اپنی بہو کے ساتھ نکاح کیا اور اللہ نے چاہنا یہ تھا کہ نہیں اس رسم کو جڑ سے نکالنا ہے، سرے سے منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ نکاح درست ہے. فلما قضا زید منها وترا، کیسے قرآن مزے سے نام لے رہا ہے یا خدایا. فلما قضا زید منها وترا، جس وقت پوری کی حضرت زید نے اس خاتون سے اپنی حاجت، یعنی اس کا کام ختم ہو گیا. وہ زوجنا کہا، ہم نے اس کا نکاح آپ سے کرایا. زینب کو خبر بھیجی کہ نکاح ہو گیا آسمانوں پہ. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، کہ نہ رہے مسلمانوں پر دقت. فی ازواج ادیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں. اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ پورے کر چکے ان سے حاجت. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہو کے رہنے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے لیے حکمت بنائی، سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ بعض اوقات بڑی مصیبت کو ٹالنے کے لیے تھوڑی تکلیف پیش آ جاتی ہے. اللہ آپ کو بڑا علم دے رہا ہے تو کہیں کہیں یہ بھی سننے میں آئے گا کہ آپ کے استاد ایسے ہیں، وہ تو ایسا سخت ہے، کسی کو برداشت نہیں کر. یہ سب باتیں سنیں گے نا آپ، یہ شبہات کا رد اور فلاں اوہام کا رد، یہ قرآن کر رہا ہے جگہ جگہ. تو بڑے مقاصد کے حصول کے لیے تھوڑی بہت وقتی طور پر ندامت سہنی پڑتی. یہ حاصل نکلا کہ بڑی حکمت یہ ہے کہ منہ بولے بیٹا اپنا بیٹا نہیں ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی اپنی بہو جیسی حرام نہیں ہے. یہ شریعت کے مسائل ہیں. مسجد میں جنازہ نہیں ہے، یہ مکروہ ہے. شوال کے 6 روزے صحیح حنفی مذہب میں مکروہ ہے. وتروں کے بعد کسی قسم کا نفل پڑھنا نہیں ہے، خلاف اولا ہے. اور پگڑی کا عمر بھر اہتمام کرنا ہے، سنت مستمر رہا ہے. علم اور علماء کی شان امتیازی رکھنی ہے ساری زندگی. ٹوپی سر پہ رکھا ہوا ہے شیخ الحدیث سے، ایسا لگتا ہے سبزی ترکاری کا کاروباری آیا ہوا ہے. جب تک اعلان نہ کرے کہ یہ شیخ الحدیث صاحب ہے، شیخ الحدیث کا پتہ ہی نہیں چلتا. شیخ الحدیث تو ایسا کہ مجلس میں داخل ہو جائے اور دیوار اور مینار بھی سمجھے کہ وہاں کی کوئی ہستی آ گئی. ہم تو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور امام کے حالات میں دیکھو کہ وہ کیسے رہتے تھے. یہ نہ توازو ہے اور نہ خاکساری ہے، یہ پرلے درجے کی کمزوری ہے، اور علم حدیث کی جلالت کے منافی ارکات ہیں. فرمایا اللہ کا فیصلہ ہو کے رہے گا. ما کان علی النبی من حرج، نہیں ہے پیغمبر پر کوئی دقت. فیما فرض اللہ لہ، ان کاموں میں کہ فرض کیا اللہ نے ان کو، یعنی خدا نے جب اجازت دی اللہ اکبر تو رہ کیا گیا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ عادت اللہ کی گزرے ہوئے لوگوں میں بھی کہ رسم و رواج کا علاج نیک لوگوں سے کرواتے ہیں. قاسم العلوم والخیرات، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دہلی میں واعظ فرماتے تھے جمعے کا. ہندوستان میں بیوہ اور مطلقہ سے نکاح عیب سمجھا جاتا تھا ہندوؤں کی وجہ سے. مولانا کو افسوس تھا کہ ہائے بیوہ سے نکاح کرنا مطلقہ سے، یہ تو سنت طریقہ ہے، سنت الانبیاء اور سنت اصحاب ہے. وہ اس کو جھوٹی کہتے تھے، جھوٹی یعنی دوسروں کا چکا ہوا. یہ ہندوؤں کے اب یہی تصور ہے، اس لیے ہندوؤں کے ہاں ستی آ گئی، خاون کے ساتھ بیوی جل جاتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، دوسری شادی تو کر نہیں سکتی. تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ جمعرات کو گھر میں بہت غم کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے. ان کی ایک ہمشیرتی بہن جو عمر میں مولانا سے بڑی تھی، وہ قریب آئی، دریافت کیا محمد قاسم طبیعت ناساز ہے. جی بی بی طبیعت بہت خراب ہے. کیوں؟ بس ویسے حالات ایسے. سوچ رہا ہوں کہ کل جمعہ پڑھا سکوں گا یا نہیں. بڑی بہن تھی بڑی عقل مند, مولانا کا مزاج سمجھ گئی, دریافت کیا کیا بات ہے. فرمایا صبح اس موضوع پر تقریر کرنی ہے کہ بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا سنت طریقہ ہے, اور ہندوستان کے مسلمان بیواؤں کے ساتھ نکاح کرنے کو عیب سمجھتے ہیں. یہ ہمارے اسلام پر کلاڑا ہے جو مارا جا رہا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ میری تقریر مؤثر نہیں ہوگی. انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا میرے گھر میں بھی میری بیوہ بہن بیٹھی, تو جب اللہ کو یہ معلوم ہے کہ خود میرے ہاں اس پر عمل نہیں, تو میرے بیان میں اثر کہاں ہوگا. تو ان کی بہن نے کہا کہ اگر میرے ذریعے پیغمبر کی کوئی سنت زندہ ہو سکتی ہے تو میں تیار ہوں. مولانا احمد قاسم صاحب مدرسے سے آئے دیوبند, اور ایک شاڑ پشاڑ پرانا قابلی طالب کو تلاش کیا. اس کو کہا جاؤ, گھر لے گئے اور بہن کا نکاح ان سے کروایا خطبہ پڑھ کے. اگلے دن مولانا نے جمعے میں تقریر کی, اور جب حضرت نے فرمایا کہ بیوہ کے ساتھ نکاح سنت ہے اور لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں, یہ ہندوؤں کے آثار ہیں, مسلمان کو اسلامی آثار سے رہنا ہے, غیر مسلموں کے آثار میں نہیں, تو 500 نکاح آپ نے عصر کی اذان تک پڑھا ہے. 500 بیواؤں کا نکاح ریکارڈ پر موجود ہے, حضرت نانوتوی نے عصر تک پڑھا ہے. اسی مسلے ہمارے بزرگوں نے سنت کے مطابق زندگی زندہ کی. مولانا احمد قاسم رحمت اللہ علیہ کی زندگی جیسے قرآن شریف کا صفحہ, صاف ستھرا, کوئی داغ دھبا نہیں تھا اس میں, اگرچہ عمر بہت کم تھی. ما کان علی النبی من حرج, نہیں ہے پیغمبر پر کوئی دقت. کیوں دقت ہوگی؟ فیما فرض اللہ لہ, ان احکام میں کہ اللہ نے فرض کیا ان کے لیے. آپ نے یہ مسئلہ سنا کہ منہ بولے بیٹا بیٹا نہیں, ختم ہو گئی بات. ما کان علی النبی من حرج, نبی پر حرج نہیں, آپ کیوں حرج محسوس کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ احکام فرض ہے, فرضوں سے مومن منہ نہیں موڑتا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, یہ عادت اللہ کی ان لوگوں میں بھی جو گزرے ہیں. وکان امر اللہ قدرم مقدورا, اور اللہ کا فیصلہ اندازے سے ہو چکا ہے. ان تقدیر میں سب درج ہے. الذین, پیغمبر وہ لوگ ہیں, یبلغون رسالات اللہ, جو پہنچاتے ہیں اللہ کے احکام. ویخشونہ, صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا, نہیں ڈرتے کسی اور سے. الا اللہ, سوائے اللہ کی. وکفا باللہ حسیبا, کافی ہے اللہ حساب کرنے والے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ تم میں سے کسی مرد کے, یعنی عورت کے ہیں فاطمہ کے. سبحان اللہ, آپ نے فرمایا میری نسل بھی میری بیٹی سے چلے گی. ولکن رسول اللہ وخاتم النبی, لیکن آپ رسول اللہ کے اور خاتم تمام نبیوں کے. وکان اللہ بکل شئین عدیما, اور ہے اللہ ہر چیز کے جاننے والے. مفسرین نے اس جگہ خاتم النبیین کے تمام احادیث, اقوال و افعال امت جمع کیے. ہر دور اور ہر زمانے میں اس پر اتفاق ہوا ہے کہ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم اور خاتم دونوں. چنانچہ ابن کثیر ایک طویل تحریر کے بعد لکھتے ہیں, ان کل من ادعا ھذا المقام بعده, جس کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا پھر, فہو کذاب افاق دجال ضال مدل, وہ کذاب ہے, جھوٹا ہے, دجال ہے, ضال مدل ہے. یہی اقوال روح المعانی میں, یہی تفسیر کبیر میں, یہی روح البیان میں, یہی ابو حیان اندلسی کے ہاں, یہی ابو سعود کے ہاں, یہی قرطبی میں, یہی کشاف میں, یہی تفسیر السراج المنیر میں, تمام معتمدات کا ایک جیسے عقیدہ ہے. اس موضوع پر ہندوستان میں بڑا کام ہوا. حضرت امام الحسن مولانا انور شاہ کی خاتم النبیین فارسی, اور حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کی ختم نبوت کامل بہترین کتابیں ہیں اس موضوع پر. میں نے پہلے بھی عرض کیا اور آج بھی بتاتا ہوں کہ نبی نئے نبی آنے کی تین وجہ ہوتی ہے. پہلے نبی کی شریعت ناقص ہو تو نئے نبی آ کے اس کو کامل کرے گا. ہماری شریعت کا تو اعلان ہے الیوم اکملت لکم دینکم. پہلے نبی کسی قوم قبیلے کے لیے ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے ورسولاً الی بنی اسرائیل, تو اور اقوام و قبائل کے لیے آئیں گے. ہمارے پیغمبر کے لیے اعلان ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. دو. تیسری وجہ یہ کہ سابق شریعت منسوخ ہو یا ممسوخ ہو یا اس کے احکام مٹ چکے ہو, ہماری شریعت کے لیے تو اعلان ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اس واسطے نئے نبی کے آنے کی کوئی وجہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ, اے ایمان والو یاد کرو اللہ کو, ذکرن کثیر بہت بہت, فسبحوہ اور تسبیح کرو اس کی, بکرتا و اصیل صبح و شام. هو الذی یصلی علیکم, اللہ وہی ہے جو رحمتیں بھیجتے تم پر, و ملائکت اس کے فرشتے بھی, لیخرجکم من الظلمات الی النور, کہ نکالے تم کو ظلمتوں سے نور کی طرف, وکان بالمؤمنین رحیما, اور وہ مسلمانوں پر رحم کرنے والے ہیں. تحیتہم یوم یلقونہ سلام, دعا ان کی جس دن ملیں گے اللہ سے سلام کی ہوگی. وأعد لهم أجرا كريما, تیار کیا مسلمانوں کے لیے اجر عزت کا. یا ایھا النبی, اے پیغمبر, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, بے شک ہم نے بھیجا آپ کو گواہ, خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا, و داعین اللہ, اور داعی اللہ کی طرف بإذنہ ہی اس کے حکم سے, و سراجا منیرا, اور آفتاب روشنی دینے والا, وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا, خوشخبری دے مسلمانوں کو کہ ان کے لیے اللہ سے یہاں فضل ہوگا بڑا. ولا تطع الکافرین والمنافقین, پرواہ نہ کرے کافر منافق کی, ودع عزاهم, چھوڑے ان کی تکلیفیں, وتوکل علی اللہ, توکل کیجیے اللہ پر, وکفا باللہ وکیلا. یا ایھا الذین آمنوا, وہ مسلمان, اذا نکحتم المؤمنات, جب تم نے نکاح کیا مسلمان عورتوں سے, ثم طلقتموهن, پھر طلاق دی ان کو, من قبل, سے پہلے, ان تمسوهن, کہ ان کو تم چھو لیتے, فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا, نہیں ہے تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی عدت کہ تم گنو گے. عدت طلاق نہیں ہے پھر. اگر تم نے عورت کو طلاق دی, صرف نکاح ہو چکا تھا اور رخصتی اور آپس میں ملاقات نہیں ہوئی, فقہا کہتے خلوت صحیح بھی نہیں ہوا, تو پھر خاتون کے لیے عدت نہیں ہے. لیکن عدت الوفات ہے, اگر نکاح ہوا اور خاوند مر گیا تو وہ منگیتری جو ہے وہ یقیناً عدت وفات گزارے گی. فَمَتِّعُوهُنَّ فَائِدَ دَوْرَتُوں کو, وَسَرِّحُوهُنَّ, رخصت کرو ان کو, سراحن جمیلہ, رخصت اچھی. یا ایھا النبی ان اہل اللہ لکا ازواجک, اے پیغمبر, ہم نے جائز کر دی تیرے لیے بیویاں, اللاتی وہ آتے تو اجورہن, جن کو دے چکے آپ مہر, اجور بمانے مہر کے ہیں یعنی, فما ملکت یمینک, اور جو تمہاری کنیزیں ہیں, مما فا اللہ علیہ, جو اللہ نے بغیر جنگ کے دیے تجھ کو, وہ بنات عمے کا, پھوپی ذات تیری, وہ بنات عمے کا یعنی پھوپی کی لڑکیاں, وہ بنات عمے کا چچا کی لڑکیاں, بنات عمے کا پھوپی کی لڑکیاں, جیسے وہ تھی حضرت زینب بنت جحش, وہ بنات خالے کا ماموں کی لڑکیاں, وہ بنات خالات کا خالاؤں کی لڑکیاں. ترتیب دیکھو, پہلا حق چچا کی لڑکی کا ہے. یہ کیا کرتے ہیں, ممانی کے آگے پیچھے گھومتا ہے, کیوں کہ ماں زہرا ہو رہا ہے, اس نے چچا اور تایوں کو دھکیلا ہے, وہ عموماً ہوتے بھی سخت مزاج ہیں. ماموں وہ خالہ ہیں, ذرا اپنی بہن کی وجہ سے بہت خیال رکھتے ہیں. جب چچا پھوپی کوئی گنجائش نہ ہو تو اس کے بعد ماموں کی لڑکی, جب وہاں بات نہ بنے پھر خالہ کی لڑکی. اللہ تی ہاجر نماک, وہ جو ہجرت بھی کر چکی ہیں آپ کے ساتھ, اس وقت ہجرت ضروری تھی. امراتم مومنا, اور مسلمان عورت, خولہ بنت حکیم, اے وحبت نفسہ للنبی, اگر بخش دے اپنے آپ کو پیغمبر کے کہ بغیر مہر کے, ان اراد النبی ان یستنکہ, ہاں اگر چاہے پیغمبر کی نکاح کرے ان سے, خالصۃ لک من دون المؤمنین, یہ خالص تیرے لیے پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے نہیں, بغیر نکاح بغیر مہر کے بھی حضرت رکھ سکتے تھے. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم، ہمیں معلوم ہے جو فرض کیا ہم نے ان کی بیویوں کے لیے مہر، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی کنیزوں کے لیے، لیکن لا یکون علیک حرج، آپ معاف ہے تاکہ آپ پہ دقت نہ ہو. وکان اللہ غفورا رحیما، اور ایک اور خصوصیت، ترجی من تشاء منہن، پیچھے ہٹائے ان میں سے جس کو چاہے آپ. آپ نے میمونہ، جویری اور حبیبہ ارادہ کیا تھا خالی. وَتُوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، قریب کر دے اپنے جس کو چاہے بیویوں میں سے. اور حضرت پر عورتوں کے حقوق نہیں، حقوق وہاں لازم جہاں ظلم کا اندیشہ ہو، چونکہ حضرت سر تاپا عدل اور پیکر حسن تھے تو آپ کے لیے لزوم کی ضرورت کیا تھی. ومن ابتغیتا، اور جس کو آپ چاہیں، ممن عزلتا، ان عورتوں میں سے جو آپ ہٹا چکے ہیں، فلا جناح علیکم، کوئی اعتراض نہیں آپ پر. ذلک ادنا ان تقر اعینہن، یہ نزدیک ہے کہ ٹھنڈی رہے آنکھیں ان کی. دیکھو عورتوں کے حقوق نہیں آپ کے ذمہ، فرمایا عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، تو بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی تو آنکھیں جل گئے، ان کے حقوق نہیں، حق نہیں ہے، اور حضرت سب کچھ دے رہے ہیں تو خوش ہے. ولا یحزننا، غمگین بھی نہ ہو، ویرضین بما آتیتہن، خوش رہے گی جو آپ دیں ان کو، کلہن، سب کے سب. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں. وکان اللہ علیما حلیما، اور ہے اللہ علم و حلم والے. لا یحل لک النساء من بعد، اب بیویوں کا خیال کتنا رکھا جا رہا ہے، دیکھو نہیں ہے اجازت آپ کو اور عورتوں کے ساتھ نکاح ان کے بعد. حضرت بس جو آ چکی ہے سو آ چکی ہے، اور نہیں. یہ نہیں کہ یار احمد خان جس صوبے میں جاتے شادی کرتے، تو امیر المومنین نے کہا پھر شادی کر لی، اس نے کہا آپ نے میری شادی کی. امیر المومنین نے بھی چار کی، اس نے بھی چار کی. افغانی اور بلوچ بغیر تین چار کے نہیں رہ سکتے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، لا یحل لک النساء من بعد، جائز نہیں ہے آپ کے لیے عورتیں اس کے بعد. ولا ان تبدل بهن من ازواج، نہ یہ کہ تبدیل کر لیں ان کے ساتھ عورتیں، کہ دو کو طلاق دے دو نہیں لے، نہ 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 حضرت. ولو اعجبک حسنهن، اگرچہ آپ کو بھلا لگے ان کا حسن. الا ما ملکت یمینک، مگر وہ جو کنیز وہ رکھ سکتے ہیں. بعض مذاہب میں بھی تعداد کی پابندی نکاح پہ ہے، کنیزوں پہ نہیں. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور ہے اللہ ہر چیز پر نگہبان. یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمان، لا تدخلوا بیوت النبی، مت جاؤ پیغمبر کے گھروں میں. الا یؤذن لکم، مگر یہ کہ تم کو اجازت دی. الا طعام غیر ناظرین انہ، کھانے کی طرف نہ دیکھتے ہو پکنے کو. انہ برتن کو نہیں کہتے، انہ پکنے کو کہتے ہیں، کہ آپ انتظار میں پہلے سے بیٹھے ہوئے. آداب یہ ہے کہ جب طعام تیار ہو جائے مہمان آ جائے. ولیکن اذا دعیتم، اور جب تم کو دعوت دی جائے، فادخلوا، تب آؤ. فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھاؤ تو چلے جاؤ. کھانا کھانے کے بعد مہمان اچھا نہیں لگے، ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ بھائی جاؤ، میزبان کو ذرا آرام ہو جائے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ اور لوگوں کو کھلائے. الا یہ کہ میزبان اصرار کر لے کہ حضرت آپ رہے، تو بے شک آپ بیٹھ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا زینب کے ساتھ، آپ نے ولیمہ کیا صحابہ کا، گھر تنگ تھا، دس دس بیس بیس آدمی آتے تھے، کھانا کھا کے جاتے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے. حضرت کو ناگوار گزرا، آپ جاتے تھے پھر آتے تھے، صحابہ سمجھ گئے، فوراً نکلے. حکم آیا کہ کھانا کھانے کے بعد نکلو. ہمارے استاد تھے مولانا ادریس میرٹھی، جب کھانا کھا لیتے اس کے بعد کہتے تھے ابے قرآن پر عمل ہوگا یا نہیں، فیضا تو ہے تم فنکشو، ان کو بہت جلدی ہوتی تھی. جب کھانا کھاؤ تو نکلو. ولا مستانسین الحدیث، نہ گپ لگا، نہ دل لگانے والے ہو گپ شپ میں. ذالکم کان یوز النبی، یہ تمہارا انداز تکلیف دیتا ہے پیغمبر کو. ہائے ہائے، فیستحی منکم، وہ حیا فرماتے ہیں تم سے. ذاتی مسئلہ تھا، حضرت برداشت کر رہے ہیں. واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ نہیں رکتے ہیں حق بیان کرنے سے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب مانگو بیویوں سے کوئی چیز فاسألوهن من وراء حجاب، پس مانگو ان سے دیوار کے پیچھے سے. جو لوگ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے ان کو قرآن پر ایمان لانا چاہیے، انہیں شرم کرنا چاہیے. پیغمبر کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، اب یہ احزاب میں گزرا، لیکن فرمایا ابو بکر و عمر عثمان و علی تم کو بھی اگر کوئی چیز چاہیے حضرت گھر نہیں ہے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، بیوی اندر ہوگی تو باہر ہوگا. یہ نہیں کہ بیوی سبزی والے کے ساتھ بھی کھڑی ہے اور بیوی چولے بیچنے والے کے ساتھ اور مونگپلی والے کے ساتھ یارانہ ہے، کیونکہ وہ رات کے 11 بجے گلی میں گھومتا ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ زیادہ پاکی کی باتیں ہیں تمہارے دلوں کے لیے. وقلوبہن، اور بیویوں کے دلوں کے لیے. وہ پردہ ضروری ہے، دل پاک رہے گا. جو لوگ پردے کو غیر ضروری سمجھتے ہیں دل ناپاک ہے ان کا، قرآن کہتا ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، جائز نہیں ہے تمہیں کہ تکلیفیں پہنچاؤ اللہ کے رسول کو. پردے کا انکار یہ پیغمبر کے لیے تکلیف کا باعث ہے. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، نہیں کہ نکاح کرو اس کی بیویوں سے حضرت کے بعد کبھی بھی. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک ایسا کرنا اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہوگا. ان تبدوا شیئا، اگر تم ظاہر کرو کوئی بات. او تخفوا، یا پوشیدہ رکھو. فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. لا جناح علیہن، کوئی وبال نہیں عورتوں پر. فی آبائہن، نہ کہ اپنے باپوں سے ملے. ولا ابنائہن، نہ بیٹوں سے. ولا اخوانہن، نہ بھائیوں سے. ولا ابنا اخوانہن، نہ بھتیجوں سے. ولا ابنا اخواتہن، نہ بھانجوں سے. ولا نسائہن، نہ اپنی عورتوں سے. بھانجے عورت کے، بتیجے عورت کے، مرد کے بھانجے اور بتیجے ان سے خاتون کا پردہ ہے. وہ بغیر آواز اور حجاب کے گھر میں نہیں جائیں گے. واتقین اللہ، اللہ سے ڈرا کرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں پیغمبر پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو حضرت پر اور سلام بھی، سلام تابعداری کا. چنانچہ جس طرح عمر بھر میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا فرض ہے، اس طرح عمر بھر میں ایک مرتبہ حضرت پر درود بھیجنا فرض ہے. نماز میں درود شریف پڑھنا واجب ہے اور سنت موقعہ ہے. اور جب کبھی حضرت کا نام انعامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا. امام ابو جعفر الطحاوی فرماتے ہیں کل مرتن واجب، ابو جعفر ہندوانی کہتے ہیں نہ، ایک دفعہ واجب ہے پھر مستحب ہے. مناسب یہ ہے کہ فتویٰ اس پر دے طحاوی نے سختی، ورنہ یہ سارے طلباء و مولوی اور حاضرین سب گناہگار ہو. بہتر و افضل سے یقیناً یہ ہے کل ما ذکر النبی، جب بھی حضرت کا ذکر خیر ہو تو کہنے سننے والا کہے صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ اس آیت پر تعمیل کے لیے نماز میں ایک سلام رکھا گیا، السلام علیکا ایو النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسرا نماز میں صلات رکھا گیا، اللہم صل علی محمد الی آخری. صحیح بخاری، صحیح مسلم، جوامع سنن، مصنفات، تمام کتابیں بھری پڑی ہے کہ صحابہ نے حضرت سے پوچھا کہ سلام کا تو پتہ چلا ہے، السلام علیکا ایو النبی، لیکن صلات کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا قول اللہم صل. گویا صلات و سلام بنا نہیں سکتا ہے کوئی، جن لوگوں نے بنائے ہیں ہم محجوجون، صحابہ نے نہیں بنایا. اور حضرت نے بھی اجازت نہیں دی کہ جو چاہو کہو، فرمایا میں بتاتا ہوں یہ پڑھو. تو پیغمبر کا بتایا ہوا درود و سلام وہ دین ہے، اور لوگوں کا گھڑا ہوا وہ درود دین نہیں ہے. علامہ آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں اس پر سب سے طویل کلام کیا اور فرمایا کہ درود و سلام کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اللہ سے مطالبہ ہو، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب صلی وسلم علیہ، اللہم صلی وسلم، لیکن یہ الفاظ کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ غلط طریقہ ہے. آلوسی نے لکھا ہے لا یجزی اتفاقا، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ نہیں ہے ثواب کے کلمے. چونکہ اس موضوع پر میں نے احسن التسنیم لکھی ہے، اللہ کے فضل سے اس میدان کے غرر نقول جمع کر چکا ہوں اور وہ عام شائع ہے، تو آپ اسے مطالعہ کر لیں. مبتدئین جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ نہ تو حدیث میں ہے، پیغمبر نے نہ کہا ہے نہ سنا ہے، نہ صحابہ کا عمل سے ثابت ہے، نہ مجتہدین محدثین کے ہاں. ومن ادعى فعليه الاثبات اقل لكم من الشاكرين، قیامت تک کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، دنیا کا کوئی شخص عرب و عجم کا آئے اور مجھے بتائے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کس اثر و خبر میں ہے، انشاءاللہ تعالی میرے مرنے کے بعد بھی قیامت تک کوئی نہیں ثابت کر سکتا. اور میرا دعویٰ اور چیلنج ہے، دنیا کے تمام مبتدئین کے نام میں نے خط شائع کیا، جب اس کا جواب صفر آیا تو میں نے احسن التسنیم لکھا. اور میں علماء دیوبند کی خدمت میں بھی معذرت کرتا ہوں کہ آپ بھی احتیاط کر لیں، بعض بزرگوں نے جو پڑھا ہے یا پڑھتے تھے یا کہتے تھے حاضر ناظر، حاضر ناظر کی بات نہیں ہے، حاضر ناظر تو کفر کا کی جائے، وہ بات اور ہے، ہم بدعت میں کلام کر رہے ہیں کہ یہ الفاظ بغیر حاضر ناظر کے کب پڑھے گئے ہیں، کس نے پڑھے، کون سی کتاب میں شائع ہے، اخبرونی، مجھے بتائیے کہاں ہے. ہماری بھی کالی داڑھی سفید ہو گئی. اور انشاءاللہ تعالی مولانا سرفراز خان مدظی لوح کے علاوہ وہ مستثنا رہے ہر جگہ، عرب و عجم کے جتنے حضرات ہیں، اس موضوع پر میرا مطالعہ سب سے زیادہ ہے. تمام وسائل اللہ تعالی نے مطبوع و مخطوط کے نصیب فرمائے، خداوند تعالی ہمارے وفادار ساتھیوں کو دونوں جہانوں کے اجور عظیم عطا فرمائے جنہوں نے ہمیں علمی میدان میں مسلح فرمایا ہے. فجزاهم الله عنا وعن هذا الدين احسن الجزاء. میں نے پورے تتبع، تلاش بسیار، جستجوئی کامل کے ساتھ عرب و عجم کے مشائخ سے بھی گفتگو کی کہ یہ الفاظ کسی جگہ بھی، الحمدللہ جواب یہی آیا کہ یہ کہیں نہیں ہے. اور جتنی کتابیں اس موضوع پر ہیں سب میں نے دیکھی، زیادہ سے زیادہ دلائل یہ کہ فصل فی زیارت النبی، یہ کب سے لکھا گیا ہے، مبسوط محمد میں نہیں، جامع صغیر میں نہیں، شعر صغیر میں نہیں، کبیر میں نہیں، زیادات میں نہیں، شمس الحمۂ سرخسی کے ہاں نہیں، زرنوجی کے ہاں نہیں، قاضی خان کے ہاں نہیں، اور زکی کے ہاں نہیں، کس کہاں ہے، برہانی کے ہاں محیط میں نہیں، ذخیرہ میں نہیں، فتاوی معتبرہ میں نہیں ہے، نور النظام کے اندر درج 1001 کے بعد وہ آئے ہیں، اور مصر کے مبتدئین کے سردار تھے. اگر کہ حق تعالی شانہ نے ان کو فقہ حنفی کی برکت سے بدعات سے توبے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ تو صلاۃ و سلام قبر پر ہے، قبر پر تو نعت پڑھنا جائز ہے، نعت پشتو میں ہو یا فارسی میں ہو پڑھ سکتے، تو عربی کی نعت سمجھے. درود اور سلام کی حیثیت سے یہ درود اور سلام ہے، قطن اس کا ثبوت نہیں، قطن نہیں ہے. اور جو کہے کہ ہے، تو علم تو بڑھتا ہے اطلاع سے، ہم بھی شکر گزار ہوں گے، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، ہم احسن التسنیم کے بعد احسن التقویم لکھ دیں گے، اس میں معذرت اور اعلان لے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. بعض بدعتی کہتے ہیں کہ جی السلام علیکم ایو النبی و رحمت اللہ تو آپ بھی پڑھتے ہیں، اور ہمارے سادے شاہ یہ بھی ان کی باتوں میں ہیں. وہ بابا یہ کہاں پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے یہ پڑھتے ہیں کیا؟ بدعت تو برقرار رہی نا، منصوص موجود ہے اور تبدیلی ہو چکی. اگر وہ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد یا مجلس میلاد میں یا جمعے کے بعد السلام علیکم ایو النبی و رحمت اللہ پڑھتے تو پھر ہمیں مشکل ہو جائے جی تھوڑی، پھر بھی ہم اسے رد کرتے، کیونکہ خیر القرون میں اس طرح نہیں ہے. لیکن وہ تو سرے سے الفاظ بدلا ہوا، اللہ فقیرنی، ڈبکی اٹھے لگائیں گے نکل اٹھے آئیں گے، یعنی پیش کر رہے ہیں السلام علیکم ایو النبی اور پڑھتے کیا ہے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول. یہ دونوں باتیں تو علیحدہ علیحدہ ہیں، ہمارا دعویٰ برقرار ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی،
بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیغمبر پر. صلات کے معنی ہیں
التقرب بالخیر. یا ایھا الذین آمنوا اے مسلمانوں، صلوا علیہ، صلات بھیجو حضرت پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی. امت کا اتفاق ہے کہ ایک صلات بھی کافی ہے اور ایک سلام کافی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. نبی علیہ الصلات والسلام کہنا بھی محل نظر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ سے مطالبہ نہیں ہے. آلوسی بغدادی نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ میں اور میرے فرشتے، تو حضرت نے کہا کہ تم بھی خدا سے کہو کہ ہماری طرف سے بھی آپ بھیجے، اللہم صلی، یا رب صلی، صلی اللہ علیہ وسلم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ ستاتے ہیں اللہ کو، اس کے رسول کو، یعنی دین کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی ہے سو پر اللہ نے دنیا و آخرت میں، وعد لہم عذابا مہینا، اور تیار کیا ان کے لیے عذاب رسوا کن. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ اذیت دیتے ہیں مسلمان مرد اور عورتوں کو، بغیر مقتصب، بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، جیسے صحابہ پر اعتراضات، ناحق بوچار، خلافت و ملوکیت، کتاب الافک والکذب، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، پس تحقیق اٹھایا انہوں نے بہتان و گناہ واضح. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، سورت کا خلاصہ، اے پیغمبر فرما دے اپنی بیویوں سے ایک، بیٹیوں سے دو، و نساء المؤمنین، اور مسلمانوں کی عورتوں سے، سبحان اللہ، یدنین علیہن، ڈالے اپنے اوپر، من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں اور برقے. جلابیب جلباب کی جمع ہے. جلباب اس چادر اور برقے کو کہتے ہیں کہ جب تک خاتون نہ اٹھائے وہ نہ اٹھے. اس کا پردہ اور چادر موٹے کپڑے کا ہوگا، موٹے کپڑے کا، دبیز کپڑا ہوگا. یہ نہیں کہ اس کی بنگڑیاں اور اس کی چھڑیاں اور اس کی گڑی اور اس کے ہاتھوں کے رنگت اور رخساروں کی سرخی سب نظر آ رہی ہے اور یہ برقع نشین ہے. یہ تو برقع نشین نہیں ہے، یہ تو برقع چیر پاڑنے والی ہے، دھوکہ دہی نہیں چلے گی. ذالک ادنا ان یعرفنا، یہ نزدیک ہے کہ پہچانی جائے کہ پردہ نشین ہے. فلا یؤذن، تکلیف نہ دی جائے. وکان اللہ غفورا رحیما، اے اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا. لئن لم ینتہی المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اگر باز نہیں آتے منافق لوگ اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور شرارت کرنے والے مدینے میں، یہ عورتوں کو چھیڑتے تھے، لنغرینک بہم، ہم مسلط کر دیں گے آپ کو ان پر، عورتوں کا دفاع. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ نہیں رہ سکتے مدینہ میں مگر چند دن. یعنی ایسے لوگ جو عورتوں کے راستے تنگ کرتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، اسلامی حکومت کو حق ہے کہ اس کو شہر سے نکالے. ملعونین، ملعون کہی کے آئے ہائے، عورتوں کی عزت کتنی محترم ہے. ان کو برقعہ اڑایا، اب جو چھیڑتا ہے اس کو قرآن برا بلا گالیاں دے رہا ہے. ملعونین، بےمان کہی کے، ملعونین، بے غیرت کہی کے، لعنت جو اس پر ہوئی. اینما سقفو، جہاں یہ پکڑے جائے، جہاں یہ پائے جائے، اخذو، پکڑے جائیں، وقتلو تقتیلا، مارے جائے مار مار کر. عورت کو چھیڑنے والا، ان کا راستہ روکنے والا، قرآن کہتا ہے اس کا قتل جائے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ عادت اللہ کی ان لوگوں میں جو گزرے ہیں پہلے. ہر شریعت میں پردہ فرق رہا، سبحان اللہ. تو یاد رکھنا، پردہ کرنے کے بعد جو چھیڑے یہ سزا، تو جو عورتیں پردہ نہ کرے، ملعونہ، وہ بےمان کہی کی، بے غیرت عورت ہے، قرآن پاک کے بد احترامی کرنے والی عورت ہے، اور جہاں کہیں یہ پائی جائے پکڑی جائے اور ماری جائے. اور کیا، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کی عادتوں میں بدلی. اللہ کے قانون نہیں بدلتے کہ جی 15ویں صدی ہے اور ٹیلی ویژن بھی آ گیا اور یہ کالج بھی جا رہی ہے، شرم کر. 15ویں صدی میں ایمان غیر ضروری ہے. 15ویں صدی میں موت نہیں آئے گی. 15ویں صدی میں قبر میں سوال جواب نہیں ہوں گے. 15ویں صدی میں قرآن منسوخ ہوا. کچھ حیا کرو ذرا. یسألک الناس عن الساعة، یہ پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگی، وہ قیامت آئی گئی، بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں. قل انما علمها عند اللہ، آپ فرمائیے اس کا علم میرے اللہ کے پاس. فما یدریک، آپ کو پتہ نہیں، لعل الساعۃ تکون قریبا، ہو سکتے قیامت بالکل نزدیک ہو. ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے لعنت دیے کافروں پر، واعد لہم سعیرا، تیار کیے ان کے لیے آگ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے اپنے لیے دوست نہ مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن کلٹی ہوں گے چہرے آگ میں. یقولون یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، ہم کہاں مان لیتے اللہ اللہ کے رسول کا. جب سزا ملے گی پھر کہے گی اے کاش کہ ہم پردہ کر لیتے. وقالوا کہیں گے ربنا الا اطعنا ساتتنا، دیکھو ذرا، ہم نے بات مانی تھی اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور چودھری وڈھیروں کی، فضلونا السبیلا، انہوں نے بھٹکا دیا ہم کو سنت راستے سے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے پروردگار دے ان کو دوہرا عذاب. ولعنہم لعنا کبیرا، لعنت پر ان پر لعنت بڑی. یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، مت بنو ان لوگوں جیسے جو تکلیفیں دے دیتے حضرت موسیٰ کو. فبرأہ اللہ مما قالوا، بس بری کر دیا اللہ نے ان کی باتوں سے. ایک تو وہ قارون کا واقعہ جو عورت کو اکسایا اور عین خطبے میں اس کی زبان گنگ ہو گئی، دوسرا وہ واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور اور پردے میں نہاتے، بنی اسرائیلوں کے ہاں مرد ان کے ننگے پربت بغیر کرتے شلوار کے نہا لیتے تھے. حضرت موسیٰ پرہیزگار تھے، باحیا تھے، کان موسیٰ حیا، بخاری میں ہے باحیا. تو لوگوں نے طعنہ دینا شروع کیا کہ انہ آدر، ان کے خوشیوں میں کوئی تکلیف ہے، دکھا نہیں رہے ہم، شوق تھا ان کو دیکھنے کا، ایسے ایسے بے حیاؤں سے پیغمبروں کا واسطہ ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام دستور کے مطابق دور پردہ کر کے نہا رہے تھے، اور یہ لوگ سمندر میں، دریا میں مل جل کے کبڈی کھیل رہے تھے. حضرت موسیٰ نے کپڑے باہر پتھر پہ رکھے، پانی میں چلے گئے، جب نہا کے باہر آئے پتھر چل پڑا، حضرت موسیٰ دوڑے اس کے پیچھے اسی طرح، اوے حجر یا حجر صوبی الحجر، کپڑا دو. پتھر سیدھا اسرائیلیوں کے جمگٹے میں آ کے رک گیا. موسیٰ نے جلدی کپڑے لے کے پہننے شروع کیے، لوگوں نے دیکھ کر غور سے، ٹھیک ہے ماشاء اللہ صحت مند ہے، بہت خوبصورت ہے، خوش ہو گئے لوگ. تو اللہ نے اس واقعے سے حضرت موسیٰ کی برأت کی. تو دیکھو کبھی تھوڑی تکلیف بڑی بلا ٹالنے کا سبب ہے. حضرت موسیٰ کو تھوڑی سی تکلیف تو ہوئی، لیکن وہ بڑا شرم جو لگا تھا وہ ختم ہو گیا. وکانا عند اللہ وجیہا، وہ اللہ کے ہاں معزز تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور بات کہو سیدھی. سیدھی بات توحید کی، سیدھی بات سنت کی، سیدھی بات قرآن و فقہ کے مطابق. یصلح لکم اعمالکم، ٹھیک کر دیں گا تمہارے اعمال. ویغفر لکم ذنوبکم، معاف کر دیں گا تمہارے گناہ. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو کہا مانے اللہ اس کے رسول کا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہے کامیابی بڑی کے ساتھ. وہ دین تو امانت ہے، امانت میں کوئی خیانت کرتا ہے؟ ان ارضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے پیش کی تھی امانت، قرآن، ایمان اور اسلام کی قبولیت کی استعداد، جیسے صحیح مسلم میں، آسمانوں کو بھی، زمین کو بھی، پہاڑوں کو بھی. فابین، سب نے انکار کیا. ائی احمل نہا، کہ اس کو اٹھائے. وہ اشفق نہ منہا، ڈر گئے اس سے. وہ حمل حل انسان، اور اس کو اٹھائے انسان. تو انسان کو انعام نہیں ملا بلکہ ڈانٹ ملی. انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. یعنی انصاف کی صلاحیت ہے اور ظلم کر رہا ہے، علم حاصل کرتا ہے اور جاہل ہونے پہ خوش ہے. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ سزا دے اللہ منافق مرد اور عورتوں کو. والمشرکین والمشرکات، مشرک مرد اور عورتوں کو. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور توبہ قبول فرمائے اللہ مسلمان مرد اور عورتوں کی. وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا. بعض مسائل پر کل انشاءاللہ تعالی استدراک ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. خدایا جمیع خطیات تقصیرات معاف فرما. اللہ ہمارا درس اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ ہمیشہ زندگی بھر قرآن و سنت پڑھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ حاضرین و حاضرات کی دعائیں قبول فرما.
نہ ان کی مشکلات حل فرما. جو بیان ہو رہا ہے قرآن جو پیش کر رہا ہے اللہ اس کو غیرت کے ساتھ پوری طاقت سے ماننے اور آگے پھیلانے کی توفیق برعفیق فرما. خدا اللہ اخیار اور ان کی ناکار آثار سے حفاظت فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.
اپنے اپنی تپائیے اٹھا لیں گے.